خواتین و حضرات، آج 3 مارچ ہے اور یہ اس لحاظ سے عالم اسلام کے لیے ایک سیاہ دن ہے کہ آج سے پورے 89 سال پہلے، یعنی 3 مارچ 1924 کو ترک نادان نے خلافت کی قبا چاک کر دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوہ غم صرف عثمانیوں پہ ہی نہیں ٹوٹ پڑا بلکہ تمام امت مسلمہ پر یہ کوہ غم ٹوٹا۔ خلافت کا دائرہ ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا، اور مسلمان جو ظاہری طور پر بھی جسد وحدہ نہ رہے، آج ہمارے ساتھ تحریک خلافت کے ناظم اعلی محترم مختار حسین فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے استدعا کروں گا کہ وہ ادارہ خلافت کی اہمیت و افادیت اور اس کے معدوم ہونے سے کے نقصانات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ یہاں میں 2 باتیں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تحریک خلافت تنظیم اسلامی ہی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور دوسرا یہ کہ آج کا یہ خطاب محترم مختار حسین فاروقی صاحب کا یہ اس دن کی نسبت سے ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہے، پاکستان کی منزل، اسلام کا نظام عدل اجتماعی مگر کیسے، وہ ان کی گفتگو کے بعد شروع ہوگا اور اس کا فارمیٹ میں پھر اسی صورت میں عرض کر دوں گا۔ بہرحال جہاں تک خطاب کا تعلق ہے، یہ وحد خطاب ہوگا، باقی حضرات کا مکالمہ یہ مباحثہ ہوگا جو اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ میں فاروقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کریں۔
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین و حضرات اور مہمانان گرامی، جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا، آج کی اس وقت میری گفتگو کا عنوان آج کے اس مباحثہ کے لحاظ سے کچھ تمہیدی گفتگو کا ہے۔ خلافت کا لفظ مسلمانان عالم کے نزدیک بھی اور مسلمانان پاکستان کے نزدیک بھی کوئی نیا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں تاریخ اسلام کا ایک ہی نقشہ ہے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت پھول ہے، سب سے خوبصورت دور ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 30 سالہ دور ہے ہمارا، وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک۔ یہ وہ دور ہے جو ہماری تاریخ کا سنہرا دور ہے، اور اس دور کے بارے میں ایک ہی لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے اور جو ہر باشعور مسلمان کی زبان پر ہے، وہ ہے خلافت راشدہ۔ راشدہ تو اس کی ایک صفت ہے، اصل میں وہ دور خلافت ہے، اور اس معنی میں مسلمانوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کی، تو اس سے جو ایک نظام حکومت بنا اور چلا، اور گزشتہ تاریخ میں چلتے چلتے کئی صدیوں کے بعد 3 مارچ 1924 کو ختم کر دیا گیا. وہ خلافت کا ہی نظام تھا, اس میں کئی نشیب و فراز آئے, وہ ہر دور میں ایک جیسا نہیں رہا. کبھی وہ تصور دھندلا پڑ گیا, کبھی صاف نظر آنے لگا. ایک دور وہ تھا کہ جب وہ خلافت راشدہ کا دور تھا, اس میں بعد میں کچھ ملوکیت کے پردے آ گئے, اس میں کبھی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ گیا جس کو اس امت کے اجتماعی ضمیر نے عمر ثانی کہا ہے, اور جس کے دور کو اس امت کے اجتماعی ضمیر نے خلافت راشدہ سے تعبیر کیا. اس کے بعد بھی خلفاء رہے, اگرچہ وہ بادشاہی کا رنگ اختیار کر گئے تھے, لیکن اس میں جو بنیادی وصف خلافت کا تھا کہ اللہ کے احکام اور شریعت کی تنفیذ. بادشاہ سلامت جو ہوتا تھا, جو بھی حکمران ہے, وہ اپنی ذات میں چاہے کسی حد تک اور جو بھی جس حد تک عمل کرتا تھا وہ اپنی جگہ, لیکن عوام کے لیے, مسلمانوں کے لیے عدالتوں کا نظام, اجتماعی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, سماجی نظام, وہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق تھا. ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ کسی بادشاہ سلامت کو سزا سنا دی گئی, اور آج کی طرح اس مسلمانوں کے دور میں کسی اعلی سے اعلی عہدے دار کو بھی استثنا حاصل نہیں تھا. یہ وہ خلافت کا دور ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ایک حسین خواب کی حیثیت رکھتا ہے, اور چونکہ ایک صدی ہونے والی ہے تنسیخ خلافت کا جو اعلان کیا ترکی نے, تو اس سے ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں ایک ہی تصور ملتا ہے. ترکی خلافت جو تھی وہ جب قائم تھی, اگرچہ وہ کوئی آئیڈیل نہیں تھی اس معنی میں کہ وہ خلافت راشدہ کے ہم پلہ ہو, اس سے بہت نیچے بہت نیچے بہت نیچے تھی, لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بتایا ہے, ہماری رہنمائی فرمائی ہے, فرمایا خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ مسلمانوں کی تاریخ کا تو آپ نے فرمایا میرا زمانہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اللہ سے وحی کا رشتہ قائم ہے, ہدایات آ رہی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں, لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں. فرمایا ثم الذین یلونہم, اس کے بعد ایک دور آئے گا جو اس سے متصل بعد ہوگا, وہ اس دور نبوت سے اگلے نمبر پر ہوگا, ایک درجہ نیچے ہوگا. پھر درجے کے اعتبار سے ثم الذین یلونہم, جو اس کے بعد دور آئے گا. ثم الذین یلونہم, 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے ہیں اس فرمان مبارک میں. تو درجہ بدرجہ وہ خلافت راشدہ سے وہ معاملہ نیچے آتا چلا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ خلافت کا جو ایک ادارہ تھا جو ترکوں نے کوئی 5 صدیاں دنیا میں قائم رکھا ہے, وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی نگرانی کر رہا تھا. یورپ میں اسپین سے مسلمانوں کے خاتمے کے بعد, سکوت غرناطا کے بعد, جو یورپ نے ترقی کی ہے اور مسلمانوں سے سیکھے ہوئے علوم کو آگے بڑھایا ہے, تو اس سے ان کے اندر ایک بہت زیادہ سائنسی ایجادات کے ذریعے اور سائنسی صنعتی ترقی کے ذریعے سے ایک پاور پوٹینشیل پیدا ہوا ہے, وہ پھیلا ہے ساری دنیا میں, جو ہے اس نے رخ کیا ہے. لیکن عالم اسلام کو ہڑپ کرنے اور اس کو ختم کرنے سے جس چیز نے روکے رکھا ہے وہ ترکوں کی خلافت تھی. مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تقریر ہے اکتوبر 1920 کی, جو تحریک خلافت کے دوران انہوں نے کلکتہ میں کی تھی, چھپی ہوئی ملتی ہے. اس میں انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے کہ وہ خلافت کا نظام جو ایک آئیڈیل نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود کئی صدیاں یورپی استعمار سے مسلمان امت کو بچاتا رہا. یورپی استعمار ہندوستان میں براہ راست سلطنت عثمانی سے ٹکر نہیں لے سکا, ہندوستان بھی آیا تو جنوبی افریقہ سے گھوم کر آیا, پرتگیزی آئے, فرانسیسی آئے, خود انگریز آئے تو جنوبی افریقہ سے گھوم کر آتے رہے, براہ راست سلطنت عثمانی سے ٹکر لے کر علاقہ فتح کر کے نہیں آئے. سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے سازشوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی, ادھر سے روس وسطی ایشیا سے کرتا رہا اور ادھر سے خود یورپ جو ہے وہ ٹکر لیتا رہا, لیکن اس میں بھی کئی صدیاں گزر گئی ہیں, اور بالآخر گزشتہ صدی 20ویں صدی کے شروع میں 1909 میں آ کر ان کو پہلی کامیابی ہوئی ہے کہ خلافت جو خلیفہ تھا سلطان عبد الحمید اس کو انہوں نے معزول کرا دیا اور ایک آئینی خلافت کا ایک ادارہ قائم کر دیا، جیسے برطانیہ میں بادشاہ بیٹھا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ جمہوریت قائم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کا انہوں نے وہ ساری جو مغربی اثرات کے اور جدید تعلیم کے نتیجے میں وہ ساری بات پھیل رہی تھی، تو ایک آئینی خلافت کا ادارہ قائم کر دیا گیا، اس کو بھی مسلمانوں نے محسوس کیا ہے. اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جرمنی اور برطانیہ کا مقابلہ تھا، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جو کچھ بھی اندر خانے سازش ہوئی اس کے نتیجے میں جرمنی ہار گیا اور ترکی کو بھی اس شکست کا جو بھی پھر جیتنے والے فریق کی ٹرمز پر اور اس کے فرمان پر وہ سارا نقصان بھگتنا پڑا، اس کے نتیجے میں ترکی کے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ سارا مشرق وسطی جو عرب علاقہ ہے اس سارے کا سارا سلطنت عثمانیہ سے چھین کر یا تو آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ آزادی بھی ایسی تھی کہ وہ نام کے حکمران تھے، وہ براہ راست سلطنت برطانیہ کے اور ملکہ برطانیہ کے زیر انتظام علاقے تھے. اس جنگ عظیم کے دوران ہی وہ واقعہ پیش آیا 1917 میں کہ جب برطانوی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئی ہیں اور اس کو انہوں نے فتح کیا ہے، تو اس کے بعد یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی. وہ معاہدہ جو حضرت عمر نے لکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 636 میں جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، اس سے پہلے تو یہودی وہاں جا نہیں سکتے تھے، عیسائیوں سے وہ علاقہ لیا تھا، اس معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ عیسائی یہاں آ سکتے ہیں، ان کا مقدس مقامات ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ ان کے یہاں ان کے مقدس مقامات ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے یہودی. لیکن 1917 میں جب ترکوں کے ہاتھ سے وہ علاقے گئے ہیں تو اس معاہدے میں یہودیوں کو وہاں آباد کاری کی اجازت دے دی گئی. یہ مئی 1917 کا واقعہ ہے، بالفور ڈیکلریشن کہلاتا ہے. اس اعلان کو بھی یہاں برے صغیر میں محسوس کیا گیا اور مصر اور مشرق وسطی میں کہیں محسوس نہیں کیا گیا کہ یہ فرق کیا واقع ہو گیا. 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، بہت بڑا وسیع رقبہ تھا، اور جب جنگ 4 سال بعد ختم ہوئی تو صرف ترکی ایک ملک رہ گیا، مسلمان اکثریت کا علاقہ، باقی سارے علاقے کچھ فرانس نے اپنے طرف لے لیے، کچھ اٹلی نے لے لیے، کچھ برطانیہ نے لے لیے، کچھ جرمنی نے لیے، کچھ روس نے لے لی. اس کے نتیجے میں عالم عرب میں کوئی تحریک نہیں چلی، کوئی فرق محسوس نہیں کیا گیا، جبکہ ہندوستان، برطانوی ہند جہاں ہم رہتے ہیں جنوبی ایشیا، اگرچہ ہم برطانیہ کے براہ راست غلام تھے اور 6 عشروں سے غلام تھے، لیکن یہاں کے مسلمانوں میں جو جذبہ تھا، ایسی تحریک چلی اس کے نتیجے میں کہ مسلمانوں کی خلافت کیوں ختم کر دی گئی، ہمارا جو ادارہ تھا وہ کیوں ختم کر دیا گیا. اس کے لیے وہ تحریک خلافت چلی اور زوردار تحریک خلافت چلی، اور اس کے دوران جو بھی ہوا ہے، علی برادران، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور بہت سارے نام ہیں اس میں جنہوں نے کام کیا ہے، اور انگریز کی حکومت کو ہلا کر رکھ دی، یہاں تک کہ گاندھی کو تحریک خلافت میں کودنا پڑ گیا اپنے معتقدین سمیت، اس لیے کہ ڈر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے تنے تنا جدوجہد کی اور انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا تو صاف ظاہر ہے کہ بارگیننگ پاور ساری مسلمانوں کے پاس ہوگی، انگریز سارا اقتدار مسلمانوں کو دے کر چلا جائے گا، اور ہندو کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا. انگریز کو بھی ڈر پیدا ہو گیا، وہ انگریز کی شہ پر گاندھی اس تحریک میں کودا یا خود اپنے خیال سے کودا، لیکن یہ ہے کہ کہاں ہندو اور کہاں مسلمانوں کی تحریک خلافت، ہندو اس میں ساتھ دے رہے تھے کہ جی مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کر دیا گیا. اسی میں وہ تقریر ہے مولانا ابو الکلام آزاد کی، اسی تحریک کے دوران کی، اکتوبر 1920 کی، کلکتہ میں انہوں نے کی ہے کہ 4 صدیاں ترک خلافت، اگرچہ وہ بھی مطلب ہماری طرح کے مسلمان تھے، گھر بار والے، کاروبار والے، وہ بھی آج کے ہم مسلمانوں کی طرح اگر صرف بیوی بچوں کی فکر کرتے، اپنے کاروبار کی فکر کرتے، رشتہ داروں کی اور اپنے فنکشن اور شادی بیاہوں کی فکر کرتے، تو یورپ کو، یورپی استعمار کو یہ سارا علاقہ روند کر ہندوستان پہنچنے میں شاید چند سال لگتے، لیکن انہوں نے عالم اسلام کا اپنا خون دے کر چار صدیاں دفاع کیا، اپنا نقصان برداشت کیا ہے، اپنے مفادات قربان کیے ہیں، ہر طرح کی قربانی دی ہے، اور چار صدیوں تک یورپی استعمار کا راستہ روکا ہے کہ وہ زمینی راستے سے ایران، افغانستان، بر صغیر، عالم عرب تک نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑا ایثار ہے اس سلطنت کا. اگر آج کہا جائے کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی تو کیا فرق پڑ گیا؟ بہت بڑا فرق پڑ گیا. اس سے پہلے یورپی اقوام زمینی راستے سے عالم اسلام میں نہیں آ سکتے، جبکہ جب وہ اقتدار ختم ہو گیا تو سارے راستے کھل گئے. سمندری راستے تو پہلے ان کے پاس تھے، زمینی راستے بھی کھل گئے. یہ تحریک چلی ہے اور اس وقت تک چلی، 1924 تک چلی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی شدت کا اندازہ آج ہم نہیں کر سکتے. جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی 1977 میں، اور بعض لوگوں نے کہا اور صحیح کہا کہ 1977 کی جو تحریک تھی اس نے تحریک خلافت کی یاد تازہ کر دی تھی. تحریک خلافت سے زیادہ زوردار تھی، وہ پورے بر صغیر میں تھی، پورے ہندوستان میں تھی، اور اس کے کونے کونے میں پھیل گئی. یہ تحریک ختم ہوئی جب ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے 3 مارچ 1924 کو خود تنسیخ خلافت کا اعلان کر. یہ تحریک خود ختم ہو گئی کہ بحالی خلافت کی امچے مانی دارت، وہ ترکی والے تو خود ہی جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا چکے ہیں. کمال عطا ترک، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مرد نادا، اور جس نے خلافت کی قبا چاک کر دی تھی، وہ مغربی ایک سوچ کا انسان تھا، اور اس نے اسلامی قانون بھی ختم کر دیا، خلافت کا ادارہ بھی ختم کر دیا، رومن لا نافذ کر دیا، اور ملک کو سیکولر کرا دیا. اس کے نتیجے کے بعد چند واقعات ہیں کہ مسلمانوں نے اس تحریک خلاف، اس تنسیخ خلافت کے بعد کیا اقدامات کیے ہیں، میں صرف گنوانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اس کا سب سے پہلا رد عمل 3 مارچ 1924 کو تنسیخ خلافت کا قانون پاس ہوا ترکی میں. صرف 22 دنوں کے بعد مصر میں الازہر یونیورسٹی ہے، اس کے جو ریکٹر تھے، وائس چانسلر تھے، انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا کہ مسلمانوں کو جمع ہو کر سوچنا چاہیے کہ خلافت کا ادارہ دوبارہ کیسے بحال کیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی نگرانی کرے. اگرچہ اس تجویز کو عملی شکل دیتے تھے تو 2 سال لگ گئے. مئی 1926 میں قاہرہ میں ایک کانفرنس ہوئی ہے. صاف ظاہر ہے مصر برطانیہ کا غلام، برطانیہ کا غلام ہی تھا، آزاد کہنے کو آزاد تھا، حکمران تھے، لیکن وہ تھے گرفت میں ہی برطانیہ کی. وہ یہ ایسا اقدام نہیں کر سکتے تھے جو ان کے اس تنسیخ خلافت کے پروگرام میں رکاوٹ ڈال سکتا. سرکاری سطح پر نہیں، غیر سرکاری سطح پر عالم اسلام کے نمائندے بلائے گئے، اور وہاں ایک کانفرنس ہوئی ہے مئی 1926 میں. کئی کمیٹیاں بنی، انہیں رپورٹیں دی اور اس کا بحث ہوئی، اور لیکن ایک نتیجہ بہرحال نکلا اس کانفرنس کا. وہ کامیاب نہیں ہوئی کانفرنس، لیکن ایک نتیجہ نکلا کہ خلافت کے ادارے کی بحالی کی سوچ پیدا ہوئی، اور دوسرا اسی کا ضمنی نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت اس طرح بحال نہیں ہو سکتی کہ وہ ترکی کے سلطان عبدالحمید کو بلا کے اور جو ہے وہ خلافت کا اعلان کر دیا جائے. آج جدید دور میں خلافت کا کیا تصور ہوگا؟ جدید ملک میں مسلمانوں کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے؟ عصر حاضر میں اس کا تصور پیش کرنا، اس کو کنوینس کرنا دوسروں کو اور اس کو نافذ کرا دینا، اس پر غور و فکر کے امکانات پیدا ہوئے. بس قاہرہ کانفرنس ہی ہے. اس کے 2 مہینے بعد، صرف 2 مہینے بعد، حج کا موقع تھا جولائی میں 1926 میں، سعودی حکمران جو تھے انہوں نے مکہ کانفرنس کی ہے عالم اسلام کی. مکہ کانفرنس لحاظ سے اس کانفرنس سے زیادہ کامیاب رہی کہ یہ سرکاری سطح پر تھی. دوسری اس میں خوبی یہ پیدا ہو گئی کہ یہ حج کے موقع پر تھی. حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے زعما اور بڑے لوگ جو ہیں وہ حرمین شریفین کا رخ کرتے ہیں، اپنے پیسے سے کرتے ہیں، وفود جاتے ہیں، اور اس موقع پر یہ کانفرنس رکھی گئی تھی. آل سعود کی حکومت بھی نئی نئی قائم ہوئی تھی، لہذا یہ کانفرنس اس لحاظ سے تو کامیاب رہی. لیکن اس کانفرنس میں شرکا کے لحاظ سے کامیاب رہی، نتائج کے لحاظ سے اس لیے بھی کامیاب نہیں رہی کہ کہہ دیا گیا تھا پہلے ہی سیشن میں کہ خارجہ پالیسی سعودی عرب کی ڈسکس نہیں ہوگی، برطانیہ سے جو ہمارے تعلقات ہوں یا امریکہ سے ہم جو کچھ کرنا چاہیں یا کسی اور سے، وہ اس کانفرنس میں زیر بحث نہیں آئیں گے، باقی گفتگو ہوگی. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا بہرحال کہ حج کے انتظامات بہتر ہو گئے اور اسی طرح کے معاملات بہتر ہو گئے، اور کئی ان کے سعودی حکمرانوں کے اقدامات تھے جو عالم اسلام ناپسند کر رہا تھا، اس میں ایک طرح کا رکاوٹ پیدا ہوا. اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی ہے 1931 دسمبر 1931 میں فلسطین میں، یروشلم میں. اس کانفرنس میں بھی بڑے صغیر کے مسلمانوں کا عمل دخل ہے. آپ کو معلوم ہے تاریخ پاکستان میں ایک اہم واقعہ ہے کہ 1930 میں ایک گول میز کانفرنس بلائی تھی برطانیہ نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اور دوسروں کو بلا کر وہاں، کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے بڑے صغیر کے ہندو مسلم جو بھی کنفلکٹ ہے اس کا. اس میں مولانا محمد علی جوہر تشریف لے گئے تھے مسلمانوں کے ایک نمائندے کے طور پر، اور بھی لوگ تھے. اسی میں مولانا محمد علی جوہر نے یہ تقریر، بیمار تھے، انہوں نے تقریر کی کہ مسلمانوں کو آزادی دینی ہوگی انگریزوں کے گھر بیٹھ کر. وہاں کانفرنس میں تقریر ہوئی اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یا تو آزادی کا پروانہ چاہیے یا دفن کرنے کے لیے مجھے قبر کی زمین دینی ہوگی تمہیں. اور اللہ کا کرنا ایسا، وہ بیمار تھے، وہ 4 جنوری کو وہاں انتقال کر گئے. اب انگریزوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک بندے نے تقریر کی تھی اور واپس بھیجتے ہیں تب مسئلہ ہے، اور جہاں دفنا دیتے ہیں برطانیہ میں جگہ دے دیتے تو مسئلہ ہے. بڑی مشکل سے ان کو اور ان کے لواحقین کو اور مسلمانوں کو راضی کیا گیا کہ مولانا محمد علی جوہر کو یروشلم، ایک مقدس مقام ہے، وہاں دفن کر دیا. لہذا وہاں سے ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ وہاں لائی گئی. ان کے بھائی مولانا شوکت علی صاحب تھے. اس موقع پر صاف ظاہر ہے فلسطین میں، یروشلم میں بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. مولانا شوکت علی کی ملاقات ہوئی ہے مفتی اعظم فلسطین سے. وہاں انہوں نے بھی رونا رویا حالات کا کہ یہودی نے یہ کر دیا یہ کر دیا ہے. مولانا شوکت علی صاحب بھی تحریک خلافت چلا چکے تھے، لہذا فیصلہ ہوا کہ اسی 31 میں دسمبر میں کانفرنس کر دی جائے. اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی ہے، ساری خاموشی ہے. اس کے بعد ایک کانفرنس حصے میں آئی ہے پاکستان. پاکستان جب بنا ہے تو فروری 1949 میں ایک عالمی سطح کی کانفرنس ہوئی کہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کا کیسے تحفظ کیا جائے. اس کے بعد پھر خاموشی. پھر 1956 میں ایک مکے میں کانفرنس ہوئی ہے. پھر 1965 میں ہوئی ہے. 1965 کی کانفرنس جو مکے میں ہوئی، اس میں طے کیا گیا تھا کہ مسلمان ملکوں کی ایک عالمی تنظیم بنائی جائے. او آئی سی جو آج موجود ہے، اس کا خاکہ وہاں پیش کیا گیا اور اس کو عملی شکل دیتے ہوئے اور پہلی کانفرنس بلانے میں بھی 4 سال لگ گئے. اگست 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی اور اس میں بہت سارا سامان جل گیا تھا. وہ منبر جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لیا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا. اس کے نتیجے میں ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہوا اور عالم اسلام نے وہ کانفرنس 1969 میں رباط میں کانفرنس کی. یہ پہلی سربراہی کانفرنس کہلاتی ہے مسلمانوں کی، اور تنسیخ خلافت کے بعد بہت بڑا اجتماع. 25 ملکوں کے سربراہ مسلمان ملکوں کے موجود تھے وہاں. کچھ فیصلے ہوئے. دوسری سربراہ کانفرنس پھر پاکستان کے حصے میں آئی ہے. جو لوگ بڑی عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں، فروری 1974 میں بھٹو کا دور تھا، ایک کامیاب عالمی سربراہان، مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی، اسی شہر لاہور میں ہوئی. اور اس کے بعد وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی ہے، لیکن وہ او آئی سی جو ہے وہ بس خاموش، کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت کی تنسیخ کے اس عمل کو مسلمانوں نے محسوس کیا. 1909 کے بعد ہی علامہ اقبال نے 1911 میں شکوہ لکھی ہے، 1913 میں جواب شکوہ. اسی میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ عقل ہے تے آخری مصرعہ، یہ آخری بند یہی ہے جواب شکوہ کا. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. خلافت کا لفظ استعمال کیا. وہی علامہ اقبال ہے جنہوں نے وہ لفظ بعد میں استعمال کیا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. خلافت کا ہی تصور تھا مسلمانوں کے لئے، اور یہ تحریک خلافت کا نتیجہ سمجھنے، اور شکوہ پہلے ہے، جواب شکوہ پہلے ہے، تحریک خلافت تو بعد میں چلی. یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں تھا. اس کے نتیجے میں علامہ اقبال کا جو ذہن تھا، ان کے لیکچرز جو ریکنسٹرکشن آف اسلامک ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، اس میں بھی یہی تصور ہے
خلافت کا تصور ہے. یہ ہے کہ جدید دور میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے, اور اسی کا تصور ہے جو قائد اعظم کے کئی خطبات موجود ہیں, اور اسی کا تصور قائد اعظم کی طرف سے علالت بیماری کی کیفیت میں جب وہ وہاں تھے زیارت میں, ان کے معالج یہی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے میڈیکل کے جو پروفیسر تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ, ان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہے مطبوعہ موجود ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا سکون ہے, چاہے میں بیمار ہوں اور بستر مرگ پر ہوں, لیکن میری روح بڑی پرسکون ہے کہ میں ایک ملک آزاد کر کے جا رہا ہوں جس میں خلافت کا نظام دنیا میں دوبارہ آ جائے گا. علامہ اقبال کے وہ الفاظ جو بڑے مشہور ہیں, جو انہوں نے 1930 دسمبر 1930 کے خطبہ آل آباد میں کہے تھے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے, اور ہندو مسلم جو برطانوی ہند میں آباد ہیں ان کا حل یہی ہے کہ مسلم اکثریت کے علاقے آزاد کر دیے جائیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب سندھ بلوچستان جو فرنٹیئر اس وقت فرنٹیئر تھا جو پختونخوا کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا کا, اس علاقے کو آزاد کر کے ایک مسلمان ریاست قائم کر دی جائے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ مسلم یہ خواب شرمندہ تکمیل ہو گیا, شرمندہ تعبیر ہو گیا, تو مسلمانوں کے لیے موقع فراہم ہو جائے گا کہ وہ خلافت کا نظام قائم کر سکے. وہ جو ہماری روایات چل رہی ہیں ان کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہماری تعلیمات پر اسلام کی تعلیمات جو قانون کی شکل میں اس وقت موجود ہیں ہمارے سامنے ہیں, اس پر عرب امپیریلزم کا سایہ پڑ گیا تھا, اس کی چھاپ لگ گئی تھی. ہمارے لیے موقع ہوگا کہ وہ عرب امپیریلزم کے اثرات نکال کر خالص خلافت راشدہ کا نظام جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ نافذ کر دیں. یہ مفکر پاکستان کی سوچ تھی, اور یہی الفاظ قائد اعظم کے ہیں جو انہوں نے اس ملک کے لیے تجویز کیے تھے, اور اسی کے لیے یہ ملک بنا تھا. پاکستان کے جو نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا بھی اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہو سکتا. 77 کی جو تحریک تھی نظام مصطفیٰ, اس کا بھی اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں ہو سکتا. یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے تحریک خلافت قائم کی گئی تھی, اور اسی بات کو لوگوں کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ سکوت خلافت اور تنسیخ خلافت کی یاد جو ہے وہ اس معنی میں دلوں میں تازہ کرنے کی, خلافت کا نظام تھا اور اس کی منسوخی ایک بہت برا فعل تھا, یہ اجلاس منعقد کر کے ہم مسلمانان پاکستان کے سامنے یہ بات رکھتے رہتے ہیں. آج کا یہ اجتماع بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے اندر دوبارہ پیدا کر دے کہ ہم خلافت کے نظام کو دنیا میں بحال کرنے کی جدوجہد کر سکیں.
تحریک خلافت کے پاکستان کے ناظم اعلی مختار حسین فاروقی صاحب خطاب فرما رہے تھے. خواتین و حضرات, اگرچہ ہمارے مہمانان گرامی میں سے دو مہمان ابھی تک بوجود تشریف نہیں لا سکے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پروگرام کو جاری رکھنا ہوگا. آج کا جو اصل پروگرام ہے وہ ایک مباحثہ ہے, پاکستان کی منزل اسلام کا نظام عدل اجتماعی مگر کیسے. محترم فاروقی صاحب کی تقریر اس دن کے حوالے سے تھی جو 3 مارچ کا, جس دن سکوت خلافت ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا مزید انتظار کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اس مباحثے کا آغاز کرتے ہیں. میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اعجاز صاحب تشریف لا چکے ہیں تحریک انصاف سے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم حافظ عاقی سعید صاحب کی حیثیت میزبان کی بھی ہے, اور یہاں مباحثے میں شریک کی حیثیت سے بھی وہ اس میں شریک ہوں گے. اسی طرح محترم فاروقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. خواتین و حضرات, ابھی آپ کو فاروقی صاحب کی گفتگو میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی, اور واقعتاً یہ ایک اٹل حقیقت ہے, یہ ایک بدی حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. اس کا انکار نہیں کرتے سوائے وہ لوگ جنہوں نے ڈٹائی سے تاریخ کو مسخ کیا ہے, صرف وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ہم نے جن مہمانوں کو یہاں مدعو کیا ہے میں پورے یقین اور وثوک سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کو, اور ان سے پوچھے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اسلام کو پاکستان کی جڑ اور بنیاد سمجھتے ہیں. لہذا ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا, لیکن یہ کہ اسلام یہاں بحثیت نظام کیوں نافذ نہ ہو سکا, ہمیں آج اس پر گفتگو کرنی ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہوگا, اس پر ہماری بحث اس کے گرد گھومے گی کہ اب کیسے نظام یہ نافذ ہو. لہذا میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور اس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ جس جو بھی ٹاپک یا جو سوال جو ہے جس محترم مہمان کے سامنے میں رکھوں گا اس کے لیے وقت بھی جو ہے اس کا تعین بھی کیا جائے گا. خطابات کا وقت تعین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ خطیب کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن یہ خطابت کا معاملہ نہیں ہے, یہ سوال و جواب اور بحث کا معاملہ ہے. لہذا اسے ذرا پوری طور پر مکمل طور پر کنٹرول کا معاملہ کرنا پڑے گا. جتنا وقت بھی دیا جائے گا اس کے بعد جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ایک بیل ایک گھنٹی بجائی جائے گی, اس وقت یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس جملے کو مکمل کر سکیں گے. اور زیادہ سے زیادہ, اور میں زیادہ سے زیادہ کو دہرائے دیتا ہوں, زیادہ سے زیادہ ایک جملہ اور وہ کہہ دیں گے, وگرنہ مجھے وہ ناخوشگوار فریضہ ادا کرنا پڑے گا انٹرپشن کرنے کا, اور میں اس سوال کو ان کے دوسرے بھائی کے وسائی کروں گا. تو دراز اس طرف بڑھتے ہوئے, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو ہم میں متفقہ علیہ بات ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, ہم آگے چلتے ہیں. میں پہلا سوال محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے کروں گا, قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان میں نظام نفاذ اسلام کے حوالے سے دینی جماعتوں کی کوئی مشترک کوشش نظر نہیں آتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ وقت 3 منٹ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ ایک اہم موضوع پر آج یہ فکر انگیز مباحثہ ہے. اسلام کا نظام اجتماعی اور پاکستان کی منزل ہے. اگر یہ پاکستان کی منزل کے بجائے ہم مسلمان کی منزل کہہ دیں تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی, اس لیے کہ پاکستان کی منزل میں وہ ساری بحثیں آتی ہیں کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا, اقبال نے کیا کہا تھا, پھر یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا, 11 ستمبر کی تقریر کیا ہے, فلاں کیا ہے. تو اسلام کی مسلمان کی منزل جو ہے وہ اسلام کا نظام اجتماعی اور اس کا قیام اور نفاذ ہے. پاکستان بننے کے بعد جو علماء کرام کی اور دینی جماعتوں کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری ادا بھی کی گئی اور کہیں کوتاہی بھی ہوئی. ادا اس طرح سے ہوئی کہ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ کس کا اسلام نافذ کریں تو 31 علماء کرام 22 نکات پر اکٹھے ہوئے اور اس سوال کا جواب عملی طور پہ دیا. قرارداد مقاصد بھی اسی کی عکاس تھی کہ پاکستان کے اندر نظام اسلامی نظام کا یہ نقشہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو اختلافات امت ہیں اور سازشیں ہیں وہ پھر اس دوران چلتی رہیں. ایک تکون ہے کہ جس نے پاکستان پہ قبضہ کیا, یعنی جس میں بیوروکریسی, جاگیردار اور فوج, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان ہمارے لیے بنا ہے. پھر اس کے بعد ان کے اقتدار پہ بھی قبضے لیے رہے, پارلیمنٹ پہ بھی قبضے رہے, آئین ساز اسمبلیوں پہ بھی قبضے رہے, اور یہ کشمکش چلتی رہی. 56 کا آئین ہو یا پہلے 54 کے آئین کے اندر, اس وقت دستور ساز اسمبلی کو توڑا گیا, 56 کا آئین ہے, 62 کا آئین ہے, 73 کا آئین ہے. تو دونوں طرف یہ معاملات رہے کہ ایک طرف وہ جاگیردار اور وڈیرے اور سیکولر اور بے دین طبقہ اور قادیانی اور دیگر تمام طبقات اور بیوروکریسی اور بیرونی سازشیں, اور دوسری طرف دینی جماعتیں, دوسری طرف علماء امت. اور اس کشمکش کے اندر الحمدللہ یہ کامیابی ہوئی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا, پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا, پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، پالیسی کے اصول لکھے گئے، یہ بات آرٹیکل 31 کے تحت اس کی ذمہ داری لگائی گئی ریاست کی کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ پیدا کرے. اس لحاظ تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابیاں ہیں، لیکن نفاذ نہیں ہوا، عملی اقدامات نہیں ہوئے، اقتدار جاگیرداروں سے نہیں نکلا، ابھی تک کوئی طبقہ حکمران ہے تو یہ جنگ ابھی جاری ہے. اس جنگ میں بلاخر کامیابیوں کی طرف جانا ہے. علماء کے اتحاد کے لیے بھی کوششیں کی گئیں، کبھی ملی یکجہتی کونسل، کبھی تحریک ختم نبوت میں اکٹھے، کبھی تحریک نظام مصطفیٰ میں اکٹھے، کبھی متحدہ مجلس عمل. تو یہ ساری سرگرمیاں جو ہیں یہ جاری ہیں، اور اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ناکامیاں نہیں ہیں، کامیابیاں ہیں، اور یہ کامیابیاں پاکستان کے عوام کی اس خواہش کی مظہر ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اسلام کا قلعہ بنے گا، اسلام کی تجربہ گاہ بنے گا. اور یہ تجربہ گاہ کا لفظ ہے نہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ کا ہے، نہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا. یہ اسلام تجربہ گاہ بنے گا، یہ محمد علی جناح کا قائد اعظم کا لفظ ہے. اس لیے آج جو یہ بات اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ بات واضح ہے کہ بانیان ملک کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ پاکستان کو اسلام کا ایک قلعہ، اسلام کی تجربہ گاہ، اسلامی نظام کی آماج گاہ، اسلام کے نظریہ حیات کے مطابق اور اسلام کے عدل اجتماعی کے مطابق اسے استوار کرنا ہے. الحمدللہ کہ اس کے اندر کہیں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں ہوئی.
محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ سن 49 میں قرارداد مقاصد اگر پاس ہوئی تھی تو 51 میں ہمارے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے 22 نکات پیش کیے کہ اس الزام کو رد کر دیا کہ مسلمان کہ کس کا اسلام. اب میں اس سوال کو آگے بڑھاتا ہوں محترم تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری صاحب سے کہ وہ بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں، وقت اتنا ہی ہوگا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میزبان مکرم حافظ عاقب سعید صاحب، شرکائے محفل، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. جو سوال اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہماری 65 برس کی جو تاریخ ہے وہ اس پہلو سے مختلف اشارے کرتی ہیں. پہلی بات جو میرے ذہن کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک اور کوئی دو آرا نہیں ہے، اور کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے اور وہ اسلام ہی کے لیے بنایا گیا ہے. البتہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ تقریباً 5 برس تک پاکستان بننے کے بعد پاکستان بے آئین رہا. دوسری بات جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ علماء کا اتفاق 22 نکات پہ ہونا یہ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی پاکستان بننے کے بعد یعنی تقریباً ایک دہائی کے لگ بھگ یہ وقت جو ہے وہ گزر گیا. چنانچہ بنیاد ہی سے کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ کے اندر پاکستان چلا گیا کہ جو پاکستان کے مقاصد سے بھی ناآشنا تھے، اور ان کی نیت یعنی نیت کا حال بلا شبہ اللہ جانتا ہے، لیکن جب اقدامات ظہور پذیر ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سمجھ لگ جاتی ہے کہ ان کی نیت کیا تھی. ان کی نیت بھی پاکستان کے اندر کوئی اسلام کا عدل اجتماعی قائم کرنا نہیں تھی. پھر یہاں پر ایک بہت بڑی بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام ہوگا یا یعنی ساری دینی جماعتیں، کوئی نفاذ شریعت، کوئی اسلامی نظام، کوئی شریعت محمدی، کوئی نظام مصطفیٰ. یہ مختلف اصطلاحات کے بلا شبہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی معنی سمجھ جاتے ہیں، لیکن عملاً یہ ہوا کہ عامت الناس کے اندر اس کے مختلف مفہوم قرار پائے، اور بہت اہم مواقع پہ تو تمام اہل دین جمع ہو گئے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ اس کام کو آگے نہ بڑھایا جا سکا. چنانچہ جمہوریت بھی ہمارے ہاں چند گھرانوں کی اور چند خاندانوں کے گھر کے لونڈی بن کے رہی اور بار بار یہاں پر فوج شبخون مارتی رہی اور اسے جواز بھی بعض اوقات اہل دین کی طرف سے دیا گیا. اس بات کو بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. چنانچہ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج 65 برس کے بعد بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کو پاکستان کے حقیقی مقاصد سے آگاہ کریں. شکریہ.
شکریہ اجاز صاحب. اجاز صاحب گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران ہمارے معظم اور محترم مہمان مولانا امجد خان صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کا خوش آمدید انہیں کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں ان کا استقبال کرتے ہیں ہم. کیونکہ بات ان کے سامنے نہیں آ سکی لہذا مجھے تھوڑا سا دہرانا ہوگا کہ یہ ایک مباحثہ ہے جیسا کہ آپ نے اخباری اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی منزل اسلام کا نظام عدل اجتماعی. اس حوالے سے ہم اپنے معزز مہمانوں کو کچھ سوال ان کے آگے رکھ رہے ہیں اور معین وقت کے ساتھ اس کا جواب ہمیں آئے گا. وقت جب ختم ہوگا تو ایک بیل ہوگی, اس پر آپ اپنا جملہ ختم کر سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ایک جملہ اور کہہ سکتے ہیں. پہلا سوال بھی چل رہا تھا تو اس سوال میں یہ تھا, اور یہ سوال میں محترم مولانا امجد خان صاحب سے ہی کروں گا. مولانا, قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان میں نفاذ اسلام کے حوالے سے دینی جماعتوں کی کوئی مشترک کوشش نظر نہیں آتی. یعنی 1949 میں قرارداد مقاصد تو پاس ہو گئی اور وہ تو یوں محسوس ہوتا ہے تاریخ کا مطالعہ کرے تو خالصتاً ایک شخص کی مسائی ہمیں نظر آتی ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ اس کے بعد کیا مشترکہ دینی جماعتوں نے کوشش کی اسلام کے نظام کے حوالے سے. اس کے لیے آپ کو 3 منٹ دیے جاتے ہیں, 3 منٹ کے بعد ایک بیل ہوگی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ادارہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے آج ایک اہم موضوع پر یہاں پہ ہم سب کو جمع کیا ہے اور مجھ سے پہلے مقررین نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان, ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے. اجاز چودھری صاحب کے آخری الفاظ سن رہا تھا, شومی قسمت کہ پاکستان میں آج 65 برس گزرنے کے باوجود عملی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکا. پھر یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے نام کا دوسرا حصہ جمہوریہ ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا گیا اور پاکستان میں آمریت نے اپنے پنجے گاڑے رکھے. تیسری بات جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو پاکستان حاصل کیا تھا وہ پورا پاکستان بھی ہمارے پاس نہ بچا اور اس پاکستان کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرات محترم, اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. ہم نے جب پاکستان بنایا تو اس وقت نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے وہ علاقے جو کبھی اس طرف نہیں آ سکتے تھے انہوں نے بھی پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیا, لاکھوں افراد اس راستے میں شہید ہوئے. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بنوانے میں بعد میں کردار ہے لیکن اس سے پہلے قرارداد مقاصد کو پیش کرنے کا فخر یقیناً شیخ الاسلام پاکستان حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو ملتا ہے جنہوں نے پاکستان کا پرچم بھی لہرایا تھا اور بابا ملت بابا قوم مسٹر محمد علی جناح نے کہا تھا جب کراچی میں پاکستان کا پرچم لہرانے کا وقت آیا. یہی باتیں ہمارے بہت سے بزرگوں نے ہمارے انتہائی مخدوم مکرم حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم مغفور کی زبان سے بارہا سنی ہوگی، تو بابا ملت نے کہا تھا کہ پاکستان کا پرچم لہرانے کا اعزاز علامہ شبیر احمد عثمانی کو دیتا ہوں کہ جن کی مساعی جمیلہ سے پاکستان کا ایک صوبہ صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ بنا، اور ان کی قربانی کے نتیجے میں آج پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یقینی طور پر پاکستان جب اسلام کے لیے بنا تو اس اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان میں مختلف ادوار میں مذہبی جماعتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یقینی طور پر دیگر جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے بانیان کے الفاظ، ان بانیان کے خطاب ان لوگوں کے سامنے موجود تھے، لیکن یہ اعزاز بھی بہرحال مذہبی جماعتوں کو ملتا ہے، اور پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے اپنے تئیں اس حوالے سے کوشش جاری رکھی، اور اس حوالے سے مختلف ادوار میں کام بھی ہوتا رہا۔ ہمارا کام یقینی طور پہ جدوجہد کرنا ہے، اور جدوجہد کے حوالے سے ہم کل جواب دے ہیں۔ اس جدوجہد کے حوالے سے ہمارے اکابرین نے پاکستان میں کام کیا۔ پاکستان میں جتنی تحریکات چلیں، ان تحریکات میں دیکھا جائے تو اسلام کے حوالے سے پاکستان میں تحریکات زیادہ چلی ہیں، اور یقینی طور پر پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے اس حوالے سے کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ جیسے ایک بڑی مثال تحریک ختم نبوت ہے کہ پاکستان میں جب مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوئیں تو 1953 میں چلنے والی تحریک اب بالآخر نتیجہ خیز 1974 میں ہوئی، پھر اس کے بعد 1977 میں بھی ایک تحریک چلی، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔
بہت شکریہ۔
آج بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس بات کے مکلف ہیں ہم اس حوالے سے اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔
بہت شکریہ۔ اب امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ ذاکر سعید صاحب سے بھی یہی سوال ہے، مجھے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ ان کی موجودگی میں کیا جا چکا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ
و وقت اتنا ہی ہے، وقت سب کے لیے یکساں ہے۔
جزاک اللہ۔ میں ویسے عادی نہیں ہوں اس قسم کے مباحثوں میں شرکت کا، تو پہلا موقع ہے، بہرحال میں پابندی کروں گا انشاءاللہ وقت کی۔ دیکھیے، جہاں تک اصولی بات ہے، قرارداد مقاصد نے ہی ہمارے اس ملک کی منزل کو معین کر دیا تھا کہ پاکستان کی منزل واقعی اسلام کا نظام عدل اجتماعی ہے، جو آج ہمارے اس بینر میں اور ہمارے اس آج کے اس مباحثے کا عنوان ہے، لیبل۔ قرارداد مقاصد ایک بڑی کامیابی بھی تھی اور منزل کا تعین بھی تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک جو تقریباً 65 سال گزرے ہیں، 65 نہ کہیں 63 کہیں، یہ ہرگز قابل اطمینان ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور جس منزل کا ہم نے تعین کیا تھا، ہماری دینی جماعتیں، دینی طبقات اس کے حصول میں بہت ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ میں حقیقت پسندانہ انداز اختیار کروں گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 24-25 برس کے بعد پاکستان دو دخت ہوا، اور اب بھی پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، اور پاکستان کی سالمیت اور بقا جو ہے وہ اس وقت خطرات سے، شدید خطرات سے دوچار۔ حقیقت یہ ہے کہ یقیناً علماء نے کچھ کام کیا، لیکن قرارداد مقاصد کے بعد، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا علماء کے 22 نکات، وہ یقیناً ایک اور بڑی کامیابی تھی، لیکن وہ کامیابی بھی کیسے ملی تھی اس کا اگر آپ پس منظر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں جاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ، جب تک ہمارے سر پر کچھ پڑے نہ ہم جاگتے نہیں ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ یہاں کا دستور اسلامی ہونا چاہیے، تو اس وقت کا ایک سیکولر ذہن رکھنے والا ایک شخص، جسٹس منیر، زہریلا شخص تھا، اس نے ایک تانا دیا کہ یہاں کس کا اسلام نافذ کیا جائے، شیعہ کا اسلام اور ہے، سنی کا اور ہے، بریلوی کا اور ہے، دیوبندی کا اور ہے، اہل حدیث کا اور ہے، جماعت اسلامی کا اور ہے، یہ مطالبہ بے بنیاد ہے کہ یہاں اسلام نافذ کیا جائے یا اسلامی دستور آنا چاہیے، یہاں تو اسلام پر اتفاق نہیں۔ اس تانے کے جواب میں پھر سب اکٹھے ہوئے تھے، اور اس شر سے یہ خیر وجود میں آیا تھا کہ اس وقت پھر کئی روز کے اجتماع میں، جس کی قیادت فرما رہے تھے مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے اکٹھا کیا، اور 22 نکات پر مشتمل ایک دستوری دستاویز دے دی گئی کہ یہ ہے ہمارا متفقہ اسلام، اور یہ اسلامی ریاست کا متفقہ دستور ہے، نافذ کرو۔ یقیناً وہاں پر جو لوگ موجود تھے اسمبلیوں میں وہ سب کے سب اسلامی ذہن والے نہیں تھے، وہاں تو رکاوٹ ہونی تھی. اب اس کے بعد اس منزل کو آگے بڑھانے کے لیے دینی طبقات کو جو مسلسل ایک پہم جدوجہد کرنی تھی وہ پھر اس سے جو ہے پہلو تہی کی گئی، اور دائیں بائیں کی سرگرمی اپنے اپنے جو ہے ٹھیک ہے، مدارس کے اندر دین پڑھایا جا رہا تھا وہ اپنی ضرورت تھی، لیکن یہ کہ اس ملک کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی تھی اس سے یقیناً تہی صرف نظر ہوا ہے اور بہت حد تک ہوا. اور پھر یہ کہ ایک راستہ اگر معین کر لیا گیا کہ ہاں اس ملک کے اندر ہم نے الیکشن پالیٹکس کے رستے کو اختیار کرنا ہے اس منزل کے حصول کے لیے، تو 60 سال کافی ہونے چاہیے، بلکہ بہت اس سے پہلے ہمیں ہوش آ جانا چاہیے تھا کہ اس راستے سے یہ منزل سر نہیں کی جا سکتی. تو پھر مل کر بیٹھیں، پھر غور کریں یہ منزل کیسے حاصل ہو. تو نہ چاہیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ قوم کا اگر اڈا کا عذاب آیا ہے تو بلا سبب نہیں ہے، اور قوم کے تمام ہی طبقات اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے سربراہوں پر عائد ہوتی ہے، تو دوسری سب سے بڑی ذمہ داری دینی طبقات پر عائد ہوتی ہے جن کا کام عوام کی ذہن سازی ہے. اور یہ بات صحیح ہے، جب دینی جماعتوں نے مل کر تحریک چلائی تو کامیابی ملی، لیکن اس سے سبق نہیں سیکھا گیا کہ اسلام کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے اصل راستہ کون سا ہے. بہرحال ہماری کوتاہی اگر ہے، یہ ہم سب کی کوتاہی ہے، یہ قومی کوتاہی ہے، قومی جرم ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اب اس کے تدارک کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہے.
وقت ہو چکا ہے جی. پروگرام کے آغاز میں ایک اعلان نہیں ہو سکا تھا، وہ میں اب کیے دیتا ہوں کہ سامعین کو بھی اجازت ہے کہ وہ سوالات لکھ لیں اپنے پاس، اور جو ہمارے کارکن یہاں موجود ہیں وہ انہیں پکڑا دیں، خود اسٹیج پر آنے کی کوشش نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے آغاز کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہونے کے باوجود کامیاب نہ تھی. یعنی بٹو کی مضبوط کرسی تو پاش پاش ہو گئی، لیکن پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نظام قائم نہ ہو سکا، اور اس لحاظ سے وہ تحریک ناکام ہو گئی. محترم فرید پراچا صاحب، فرمائیے اس ناکامی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم موضوع یہ بڑا ہے اور اس کے کئی تقاضے ہیں، اور اس سارے معاملات کے اندر ہم کامیابیوں اور ناکامیوں کے تجزیے کے اندر اگر چلے جائیں گے تو وہ جو مقاصد ہیں ان کی طرف شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں. کامیابیوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اس کا حکم ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اور راستے کھول دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں. یہ نشیب و فراز آتے ہیں، یہ بدر و احد آتے ہیں، یہ کشمکش ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں پہلو ہیں. 1977 کی تحریک کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا، عوام نے قربانیاں دی، لوگوں کے اندر یہ لفظ چلا. پھر اس کے بعد ناکامیاں جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، اور یہ ناکامیاں جو ہیں وہ اس کے اختلاف کی وجہ سے بھی ناکامیاں ہوئیں. ایک فوجی قیادت کا اس ملک پہ قبضہ ہوا اور اس نے اسی نام کو، اسلام کے نام کو ہی استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے بھی ان کی ناکامیاں اس کے ان ناکامیوں میں شمار ہوئیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمکش جو ہے اس میں اگر ہم سمجھیں تو 2002 کے اندر 70 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ ایم ایم اے کی تھی، اور یہ دو صوبوں کے اندر ایم ایم اے کو اقتدار ملا تھا، اور اسی طرح سے جو مجموعی طور پر بات ہے وہ آگے چل رہی ہے. حافظ صاحب نے ایک اچھی توجہ دلائی ہے کہ 64 سال گزر گئے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ انتخابی سیاست سے کیا ملا ہے. لیکن ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں بھی ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ عرصہ اخوان المسلمون کا ہوا ہے مصر کے اندر، اور اسی راستے سے انتخابی سیاست کے راستے سے، یعنی عوام کی تائید، عوام کو اٹھانا، پھر اس کے بعد انتخاب میں ڈھالنا، اسی راستے سے آج وہاں پر ڈاکٹر محمد مورسی وہاں کے صدر ہے. ایک آئین انہوں نے بنا لیا ہے اس زمین میں
کہ جہاں پر جہاں کے حکمران کہتے تھے نانو ابنا الفرعون، تیونس کے اندر دنیا کے 12 ممالک میں، اس ترکی میں کہ جہاں پر ترک نادا نے خلافت کی قبا چاک کر دی تھی، آج اس کے اندر اگر اسی راستے سے آگے ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ راستہ جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کے باوجود راستہ یہی ہے. ہمیں جو ہے وہ اس کی اپنی خامیاں، اتحاد کی کمی، اتفاق پیدا کرنا، عوام کے اندر اسلام کے عدل اجتماعی کی مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا، اسلام کا خوف معاشرے سے دور کرنا، عورت کو یہ تصور دینا کہ تمہارا تحفظ اسلام ہی کرے گا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں پھر جائزہ تمام جماعتوں کو، تحریکوں کو یہ لینا چاہیے. اگر ہم یہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک نظام مصطفیٰ وہ اپنے منزل کی طرف جائے گی، اور پاکستان کی منزل انشاءاللہ تعالی اسلام کا نظام عدل اجتماعی ہے. یہ اب منزل زیادہ دور نہیں نظر آ رہی ہم، میرے نقطۂ نظر سے ایک انتخاب یا دو انتخاب انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے.
محترم اجاز صاحب، مجھے سوال دہرانے کی ضرورت ہے.
میں خود سوال دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناکام ہوئی؟ دیکھیے،
حالانکہ وہ جو بات تھی کہ مضبوط کرسی، وہ اس حد تک حل ہوا معاملہ.
تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے سیاست میں پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا 1977 میں، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور میں اسی اسپرٹ کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوا تھا، اور میرے شانے کے اندر پولیس کی ایک سنگین پوری گھس گئی تھی، اور پراچا صاحب بھی نے اس کی مرم پٹی کا انتظام کیا تھا. لیکن میں نے یہ سبق سیکھا اور میں نے اس کا خوب جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ اس کا آغاز اس پہلو سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ تحریک نظام مصطفیٰ ہے. میں اپنی اولاد سے اور اپنے بچوں سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. وہ بھٹو نے انتخابات کے اندر بدترین دھاندلی کی تھی، اور اس دھاندلی کے نتیجے میں ایک تحریک برپا ہوئی تھی جس کا نام پاکستان قومی اتحاد نے تحریک نظام مصطفیٰ رکھ دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پورا منظر وہ موجود تھا کہ جو بہت بڑا انقلاب پاکستان کے اندر آ سکتا تھا، چونکہ اس کی بنیاد کے اندر وہ یعنی مضبوطی شامل نہیں تھی کہ جو اسے تحریک نظام مصطفیٰ تک پہنچاتی. اس لیے وہ یعنی ایک ایسے نتیجے سے دو چار ہوئی کہ اس کے بعد ایک بدترین مارشل لا آ گیا جو اسلام کے نام پہ آیا، اور اس نے یعنی وہ مقصد ہی فوت ہو گیا کہ جس کے اوپر قوم جو ہے وہ آگے بڑھی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام وسائل اس بات کے اوپر جھونک دینے چاہیے، تمام کوششیں جدوجہد اس کے اوپر کرنے چاہیے کہ ہمارا تعلیم کا نظام، ہماری آئندہ آنے والی نسل ایک قوم کی صورت میں ابھر سکے، اور وہ مسلمان ہوں اور پوری طرح مسلمان ہوں، اور وہ یہ بھی جانتے ہوں کہ جو اگر مسلمان سوسائٹی کے اندر غیر مسلم کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اس لیے کہ پاکستان کے اندر مائنارٹیز بھی موجود ہیں، اور اسلامی ریاست کے اندر ان کی نگہداشت کیسے کی جانی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق، اور آج تک جو پاکستان کا آئین بن چکا ہے، یہ کافی بنیاد فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم اسلامی نظام زندگی کو پاکستان کے اندر اختیار کر سکیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر منتخب ہو کے جائیں وہ آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بسر کریں، اور پورے ملک کے نظام کو بھی اس کے مطابق لے کے چل سکیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی تحریک ثمراور ہو سکتی ہے، نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، جس کے مقاصد متعین کر لیے جائیں اور پھر وہ جدوجہد کی جائے. اس لیے تاریخی اعتبار سے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جو ایک الیکشن کی دھاندلی کی وجہ سے سامنے آئی تھی، اور وہ ایک شارٹ لفٹ تھی، اس کے بعد وہ بکھر کے رہ گئی.
مولانا امجد خان صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پی این اے کی سربراہی مولانا مفتی محمود فرما رہے تھے، تو لہذا آپ کے لیے یہ سوال اہم تر ہو گیا کہ بٹو کی کرسی تو پاش پاش ہو گئی لیکن اسلام بصیرت نظام نہ آ سکا.
بہت شکریہ. میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا، میں پیچھے ایک بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا لیکن بیل ہو گئی اور وقت کی پابندی کا خیال یقیناً ہمیں کرنا ہوگا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں نے جہاں اسلام کے لیے عوامی سطح پر کام کیا ہے اسی سطح پر اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں بھی ان کا بنیادی کردار تھا. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ 70 کی اسمبلی بنی تو اس میں مذہبی جماعتوں کے چند افراد موجود تھے جن میں چند شخصیات میں حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت مولانا عبدالحق، جناب پروفیسر غفور احمد سے جیسی شخصیات موجود تھیں. لیکن بھٹو صاحب جو ایک سیکولر مزاج رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے سن 73 کا آئین بنوانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس میں اسلامی دفعات کو شامل کیا. یہ بھی مذہبی جماعتوں کی کامیابی تھی. 77 میں جیسے میرے بھائیوں نے بھی آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ ایک اتحاد مارز وجود میں آیا تھا جس اتحاد کا نام پی این اے پاکستان قومی اتحاد تھا. اس کا منشور بہت واضح تھا. اس نے منشور میں قوم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم پاکستان میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے ہم اس مقصد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور اسلام کا نفاذ اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام نے ان کی آواز پر لبیک کہیں اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے دھاندلی کے ذریعے اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں تو کمزور ہوں لیکن میری کرسی بہت مضبوط ہے. تو ہمارے اکابرین نے جواب میں کہا تھا کہ کرسی کسی کی مضبوط نہیں، کرسی تو صرف آیت الکرسی والے ہی کی مضبوط ہے، جسے چاہتا ہے وہ اقتدار دے دیتا ہے. اب اس تحریک کے بعد تحریک جب انتخابات ہوئے دھاندلی ہو گئی تو نتیجہ تن پھر ملک میں ایک آمریت آئی، ماشاء اللہ ملک میں نافذ ہوا. جنرل ضیاء الحق مرحوم ماشاء اللہ لے کر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ماشاء اللہ لگنے کے بعد بھی 90 دن کے اگر انتخابات ہو جاتے تو پاکستان میں یقینی طور پر نظام مصطفیٰ نافذ ہو سکتا تھا. اس تحریک نے جہاں ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں، دو تین چیزیں میرے نزدیک بہت اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام پہنچا تھا کہ پاکستان کی قوم نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تحریک نے ہمیں یہ بھی ایک پیغام دیا تھا کہ قوم متحد ہے، قوم میں اتحاد ہے، ان کی یونٹی ہے، یہ انتشار کا شکار نہیں. تمام مسالے کے باوجود دین اسلام کے لیے، دین نظام مصطفیٰ کے لیے سب جمع ہیں. اور پھر ایک جذبہ ابھرا اور وہ جذبہ آج بھی جاری ہے اور یقینی طور پر یہ جذبہ آگے بڑھتا رہے گا. اور ہمارے کام کاوش کرنا، جد و جہد کرنا، جہد مسلسل کرنا ہے. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان شاء العزیز اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. یہ شہداء جنہوں نے بے لوس ہو کر اس پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دی تھیں ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور پاکستان میں یقینی طور پر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا.
مولانا صاحب کی گفتگو کے دوران ہمارے معزز مہمان اوریا مقبول جان صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بوجوہ کچھ لیٹ ہو گئے ہیں، تو میں صرف تھوڑی دیر چند الفاظ میں انہیں اس کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں کہ کچھ ٹاپکس چھوٹے چھوٹے رکھے جا رہے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے آگے سوالات کی صورت میں. انہیں ایک وقت معین میں اس پر آپ کو گفتگو کرنی ہوگی. اس وقت اس سوال کا وقت جو اب چل رہا ہے وہ 3 منٹ ہے. یہی سوال آپ سے دہراؤں گا اور 3 منٹ کے بعد ایک بیل ہو جائے گی. آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھڑی دیکھنے کی، ایک بیل ہو جائے گی، اس پر آپ اپنا جملہ جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے یا ایک آدھ جملہ اور کہہ سکیں گے زیادہ. تو یہ فارمیٹ ہے. سوال آپ کے سامنے آ ہی چکا ہوگا، وہ سوال میں دہرائے دیتا ہوں. 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہونے کے باوجود کامیاب نہ تھی، یعنی بٹو کی مضبوط کرسی تو پاش پاش ہو گئی لیکن پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم نہ ہو سکا اور اس لحاظ سے وہ تحریک ناکام ہو گئی. اس ناکامی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں گزشتہ 2-3 راتوں سے بیمار تھا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری صحت کے لیے اور مجھے صحت دے.
آمین.
کچھ کی اطمینان گلا قائم رکھو، گلے کی ہی انفیکشن ہے. آپ کا سوال بڑا کمال کا ہے. یہ صرف پاکستان کے ساتھ المیہ نہیں ہے، یہ دنیا میں جہاں بھی ایسی تحریکیں اس نظام کے اندر جدوجہد کرنے کے لیے چلی ہیں انہوں نے اس نظام کی غلاستوں کو اپنے ساتھ ضرور سمیٹا ہے اور وہ ہمیشہ ناکام ہوئی ہیں. آج یہ تو آج کی بات ہے، 77 کی بات ہے. آج مصر کی تحریک اٹھا لیجئے, آپ مراکش کی تحریک اٹھا لیجئے, آپ تیونس کی تحریک اٹھا لیجئے, آپ حماس کا جیتنا اٹھا لیجئے. 56 کے اندر رینڈ کارپوریشن نے ایک رپورٹ لے کے آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مذہبی قوتوں کو آپ مروجہ جمہوری نظام کا حصہ نہیں بناتے, اس وقت تک آپ ان کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے, آپ ان کو عادی کر دیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے, میاں نجار بھی اسی جلے گئے ساتھ, نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. ہم یورپ کے رندوں کے اندر اس ساری صورتحال کے اندر چلے. معاملہ یہ ہے کہ اس پوری کی پوری ڈیموکریٹک سسٹم کی جتنی علتیں ہیں وہ ہمارے اندر اسی طرح سرایت کر گئی. میں چونکہ ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہوں بیوروکریسی کا, کہ اس کے اندر بھی تمام لوگ تھوڑے تھوڑے حصے سے جیتے رہے, وہ خیر کا ایک چھوٹا سا عنصر جسے آپ کہتے ہیں, لیکن اس خیر کے حصے عنصر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام وہ کام کرتے ہیں جو تمام جمہوری لوگ کرتے ہیں. مثلا میرے علاقے کی اسکیمیں ہونی چاہیے, مثلا میرے علاقے میرے آدمیوں کو نوکری ملنی چاہیے, وہ تمام الزامات جو کسی بھی جمہوری نظام کے اندر کسی شخص کو ملتے ہیں, ان علماء کرام کے بھی حصے میں آئے اور بڑے وافر مقدار میں آئے, بلکہ لوگوں نے انگلیاں اٹھا کر کہا کہ تم تو ایسے نہیں تھے, تم سے تو ہم یہ توقع نہیں کرتے تھے. یہ کیفیت ہے اس پورے کے پورے سسٹم کی. دنیا کے اندر ایسنس کے حساب سے کسی ملک کی جمہوریت کسی دوسرے ملک سے نہیں ملتی, کسی ملک کی. 73 کے اندر سوئٹزرلینڈ کے اندر عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. 1920 کے اندر جب یہ جمہوریت کی صورتحال آتی ہے تو عورتوں کو یورپ کے اندر ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. ایک خاص قسم کی اشرافیہ کو ووٹ دینے کا حق حاصل طویل عرصے تک. لوگوں نے اپنے نظام کو اپنے کلچر اور اپنے معاملات کے حساب سے وضع کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری عمارت جس کی بنیاد خالصتاً سیکولر بنیادوں پر رکھی گئی ہے, اس کے اندر ہمیں ایک جگہ پہ مسجد یا نماز پڑھنے کا اگر جگہ دے دی جائے اس شراب خانے کے اندر, تو ہم اس معاشرے کو چینج کر لیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, یہی بنیادی وجہ تھی. اسی لیے آپ ڈیموکریسی کے طور پہ جائیں یا ڈکٹیٹرشپ کے طور پر, آپ کی تحریک ناکام ہونا ہی ہوتا ہے, کہ پوری دنیا آپ کے پاس ناکامی کے لیے آئی, آپ اس طرح کھڑے نہیں ہوتے.
میں محترم حافظہ کی صحیح سب سے گزارش کروں گا وہ بھی سوال کا کے حوالے سے گفتگو کرے 3 منٹ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام مصطفیٰ تحریک کے حوالے سے آپ نے آرا سنی ہے, میں بھی اعجاز چودھری صاحب کی رائے سے متفق ہوں, اور والد محترم کی میں رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت بھی ان کی تھی جب یہ تحریک مصطفیٰ نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی. دیکھیے حقیقت یہ ہے, اور ہمیں حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا چاہیے. اقبال کہتے ہیں کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. خود احتسابی اور حقیقت پسندانہ انداز جو ہے وہی مفید ہوتا ہے, اور اسی کا ہمارے ہاں جو ہے فقدان ہے بدقسمتی سے. چنانچہ وہ جو پی این اے کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام تھا پاکستان نیشنل الائنس, اور جیسے کہ اعجاز چودھری صاحب نے بتایا وہ اصل میں اینٹی بھٹو تحریک تھی, کہ بھٹو نے دھاندلی کی تھی, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں, اور ان میں اس وقت آغاز میں جو لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے وہ اصغر خان تھے تحریک استقلال کے, جو انتہائی سیکولر ذہن رکھتا. ان میں لیڈنگ رول پلے کرنے والوں میں اے ایم پی تھی, ولی خان خود اور نسیم ولی خان کو اس موقع پر مسجد شہداء کے ممبر پر بھی بٹھایا گیا تھا. حقیقت میں وہ ایک ٹوٹلی سیاسی تحریک تھی, اور وہ بھٹو کے خلاف تھی. تحریک سیاسی سے مراد یہ ہے کہ الیکشن پالیٹکس کے حوالے سے چلی, اور اس کے بعد ایک وقت پر چونکہ دینی جماعتیں بھی ساتھ تھیں تو ان کو افیکٹو بنانے کے حوالے سے اور تحریک میں عوام کی قربانیوں کے حصول کے لیے اس کو لیبل دیا گیا نظام مصطفیٰ کا. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں آج تک کوئی بھی تحریک بنیاد سے نہیں اٹھی جو نظام مصطفیٰ کے لیے اور نفاذ شریعت کے لیے ہو. یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی, اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا اگر مجھے وقت ملے گا. ہاں جزوی طور پر تحریکیں ہمارے ہاں اٹھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, جب نظام مصطفیٰ کا نام لیا گیا تو عوام بڑی قوت کے ساتھ سامنے آیا, اور وہ میسج ملا کہ ملک کے عوام تو چاہتے ہیں. لیکن چونکہ وہ تحریک اصل اینٹی بھٹو تحریک تھی, بھٹو ختم ہٹ گیا تحریک ختم,
یہ بات اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں نظام مصطفیٰ تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی بھٹو تحریک ہے، اور اس کے اندر لیڈنگ رول پلے کرنے والے انتہائی سیکولر لوگ ہیں جو اسلام کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے. چنانچہ بعد میں مفتی محمود صاحب صدر تو تھے لیکن حالات یہی تھے اور جذبہ تھا، قربانیاں دی گئیں، اور اس سے سبق ہمیں پھر یہی ملنا چاہیے تھا کہ یہ تحریک کا راستہ ہے اصل میں، لیکن ہم نے پھر اس راستے کو اختیار نہیں کیا. بہرحال یہ ہے صورتحال. اس ملک میں آج تک کوئی ایک تحریک بھی بنیاد سے نفاذ شریعت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں چلی.
اب میں آپ حضرات سے بہت اہم سوال کرنے والا ہوں. اس وقت ہمارے جو پانچ مہمان ہیں ان میں سے چار تو مختلف جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اوریا مقبول جان صاحب میں یہ زبان سے نہیں دل کی گہرائی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خود ایک انجمن ہیں، ایک جماعت ہیں، ان کی حیثیت، لہذا میں ان سے بھی چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ 1951 سے لے کر 2008 تک انتخابات میں دینی جماعتیں صرف اور صرف 2003 میں ایم ایم اے کے جھنڈے کے تلے کسی حد تک کامیابی حاصل کر سکیں، لیکن مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ تھی. صرف ایک صوبہ میں دینی جماعتوں کی حکومت بنی لیکن وہاں بھی اسلام کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی، یا صحیح الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو کہا جانا چاہیے کہ پیش رفت نہ کرنے دی گئی. اس حوالے سے شرکائے پینل سے ان کی جماعتوں کے لحاظ سے پالیسی سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ان کی پالیسی کیا ہے، ان کی جماعت کی کیا پالیسی ہے، وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے. اس کے لیے خاص طور پر جیسے کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ سیکولر عناصر جو ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دینی جماعتوں نے اور علماء کرام نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، لہذا اس حوالے سے جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام، ان پر خاص طور پر یہ بات آئے گی کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس الزام کی تردید کریں اور تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ سکے. لیکن یہ کہ باقی حضرات بھی اس پر انہیں بھی یا ظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے کچھ کہیں، تو میں اس کا آغاز کر رہا ہوں اور اس کے لیے دیے جا رہے ہیں 6-6 منٹ کہ اپنی جماعت کی پالیسی کا اعلان کریں اور خاص طور پر اس بات کو جو سیکولر عناصر جو الزام لگاتے ہیں اس کے بارے میں کہیے. پھر آغاز پھر ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے کریں گے. 6 منٹ جی.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے 6 منٹ دیے تاکہ کھل کر بات ہو سکے. میں دوسرا پہلو جو دوسرا سوال کا حصہ ہے اسے پہلے لیتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی جماعت اسلامی نے مخالفت کی تھی یہ الزام لگایا جاتا ہے.
جی الزام ہے.
جی یہ الزام ہے. تحریک پاکستان کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے اور یہاں پر دو قومیں بستی ہیں اور اسلام کے اندر قومیت کا تصور زبان سے، علاقے سے، نسل سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے. یہ وہ بات تھی کہ جسے مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نے اپنے لٹریچر کے ذریعے، مسئلہ قومیت کے ذریعے، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے ذریعے اس بات کو واضح کیا. اور جو متحدہ قومیت کی بات کی جا رہی تھی کہ ہم علاقے کی بنیاد پر ایک قومیت ہے، اس کے خلاف وہ لٹریچر کہ جسے مسلم لیگ نے اپنے نظریاتی لٹریچر کے طور پر استعمال کیا، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا، وہ لٹریچر جو ہے مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے فراہم کیا. اس لیے یہاں تک تو یہ بات کہ تحریک پاکستان کی خدمت کی اور تحریک پاکستان کے اندر ایک حصہ لیا. ریفرنڈم کی بات آئی تو ریفرنڈم کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ تھوڑے تھے اس وقت، لیکن جتنے بھی تھے انہوں نے ریفرنڈم میں پاکستان کا ساتھ دیا. صوبہ سرحد کے اندر ریفرنڈم ہوا اور مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میرا ووٹ وہاں پہ ہوتا تو میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیتا. پھر یہ کہ قائد اعظم کے پاس جماعت اسلامی کا وفد گیا اور اس نے جا کر یہ بات کہی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے آپ اسلامی ریاست نہیں بنا سکتے جو اس وقت جاگیردار اور وڈیرے آپ کی گاڑی کے اندر سوار ہو رہے ہیں. تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ میرے سامنے اس وقت ترجیح ملک بنانا ہے،
اگر ملک بن گیا تو پھر اس کو اسلامی بنانے کا کام آپ لوگ کریں. پھر جب پاکستان بن گیا تو قائد اعظم کی زندگی کے اندر ہی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان سے تقاریر کی اسلام کے نظام حیات پر. جو قائد اعظم کی تقریروں میں تھا اس کو عملی طور پر بھی بتایا کہ اسلام کا سیاسی معاشی معاشرتی یعنی اسلام کا نظام عدل اجتماعی کیا ہے. اس لیے یہ بات ایک جھوٹ ہے. تحریک پاکستان کے اس پہلو کی ضرور مخالفت کی ہے کہ جو لوگ اس کو لے کر چل رہے ہیں, جو اس وقت اس کی قیادت کر رہے ہیں, جن لوگوں کو کہہ رہا ہم خود اپنی جیب کے کھوٹے سکے کہہ رہا ہے, یہ کبھی پاکستان کو ایک اسلامی ملک نہیں بننے دیں گے. آج 64 سال کے بعد یہ بات گواہ ہے کہ وہ پھر آج پاکستان کو ایک سیکولر ریاست, معیشت کی بنیاد پر بننے والی ریاست, ہندوؤں کے رد عمل میں بننے والی ریاست کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے. اور یہ جو بات تھی کہ جی اس میں ہماری پالیسی کیا ہے, تو جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ایک تو دین اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے, ان دین عند اللہ الاسلام, وہ مکمل دین ہے. حکم بھی یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا, اسلام کا نظام مکمل کا مکمل پوری زندگی کو بدل سکتا ہے. یہ ریولوشنری بھی ہے, یہ ایولوشنری بھی ہے, یہ انٹیگریٹڈ بھی ہے, یہ ملٹی ڈائمنشنل بھی ہے, اور یہ سسٹم جو ہے یہ جدید ترین بھی ہے. اب اس کے نفاذ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا راستہ پہلا دعوت ہے کہ دعوت دی جائے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, لوگوں کے اندر دین کی دعوت پھیلائی جائے, پھر لوگوں کی تربیت کی جائے, انسان کو اندر سے تبدیل کیا جائے, پھر اس کے بعد یہ کہ ایک تنظیم کی لڑی میں پرویا جائے. منظم لوگ ہی انقلاب برپا کرتے ہیں, ہجوم کبھی انقلاب برپا نہیں کرتا. اور چوتھی بات یہ کہ رائے عامہ کو استوار کیا جائے, ہموار کیا جائے, اٹھایا جائے, ایک پریشر بنایا جائے, پھر اس ساری رائے عامہ کو بیلٹ بکس کی طرف لایا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور مشاہدے اور معائنے تجزیے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اپنے بھائی اور یا مقبول جان سے اختلاف کرتے ہوئے کہ کوئی اور نظام نہیں ہے, اس میں 100 خامیاں ہیں ڈیموکریسی کے اندر, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ وہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تکفیری جو ہے وہ ایک نقطہ نظر ہے. ہر مسلمان کا کافر ہے, ہر مسلمان منافق ہے, ہر ایک کو مارنا جائز ہے. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو کسی خاص طرف نہیں ڈھالیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں بچتا. اور راستہ تو پھر اس کے بعد تشدد کا ہے, اس کے بعد ایک فوج کے مقابلے میں ایک پوری فوج آپ بنائیں, پھر اس کے بعد مقابلہ کر سکتے ہیں. ورنہ کہیں بھی دنیا بھر کے اندر اس راستے کے علاوہ کہ آپ ووٹ کے ذریعے سے بدلیں کہیں بھی تبدیلی نہیں آئی. ایران کا انقلاب بھی بلاخر ووٹ کی طرف گیا ہے, مصر کے اندر بھی انتخاب کی طرف گیا ہے, تونس کے اندر بھی گیا ہے, اور دنیا کے اندر جہاں بھی تبدیلی کا کوئی راستہ موجود تھا وہاں پر تبدیلی جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے, اور جہاں نہیں موجود وہاں اگر لوگ لے کے بھی آئے ہیں تو وہ بلاخر ووٹ کی طرف گیا ہے. اس کی خامیوں کو دور کرنا چاہیے, ڈیموکریسی کو ٹھیک کرنا چاہیے. اسلام کی ڈیموکریسی اللہ کی حاکمیت کا نام ہے, حاکمیت اعلیٰ کا نام ہے, وہ پارلیمنٹ اور جمہور کی حاکمیت کا نام نہیں ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو واضح کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہم اللہ کی حاکمیت کے لیے اس کی حاکمیت اعلیٰ کے لیے کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ یہ ساری چیزیں جمہور اور یہ لفظ یہ ہماری ڈیموکریسی کے اندر نہیں ہے. ہماری ڈیموکریسی کے اندر اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, یہ ہماری ڈیموکریسی.
شکریہ. میں اسی سوال کو اب محترم اجاز صاحب کی طرف بڑھاؤں گا اس اضافے کے ساتھ کہ سیکولر طبقہ کی طرف سے ایک بات اور آتی ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا گیا تھا تاکہ وہ ہندو کے استحصال معاشی استحصال سے سیاسی استحصال سے معاشرتی استحصال سے بچ سکے. میں چاہوں گا کہ محترم اجاز صاحب اس پر بھی اپنی گفتگو اپنے پارٹی کی لائن کے علاوہ اس کا بھی جواب دے. میں یہاں ضرور کہوں گا کہ محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے سیکولر طبقہ کو جو جماعت اسلامی کی پاکستان کی مخالفت کی بات کی بہت ہی واضح اور بھرپور جواب دیا ہے. محترم اجاز صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی, خواتین حضرات,
جو سوال جناب محترم فرید احمد پراچا صاحب سے کیا گیا ہے اس کا میں ایک جواب ضرور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا ایک بڑا عرصہ جماعت اسلامی کے اندر گزرا ہے اور میں بالکل ایمان کی حد تک، یقین کی حد تک سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اوپر یہ الزام کہ وہ پاکستان کے بنائے جانے کے مخالف تھے لغو ہے، بے بنیاد ہے اور جھوٹ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس مشن کے ساتھ پاکستان میں کام کا آغاز کیے ہوئے ہے کہ ہم پاکستان کو ایک فلاحی اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق اس ملک کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. معروف معنوں میں تحریک انصاف کوئی اسلامی جماعت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی ایک جماعت ہیں اور اس کا ایجنڈا بھی بہت طویل نہیں ہے، بہت مختصر ایجنڈا اس نے اپنے پیش نظر رکھا ہے تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کا آغاز کیا جائے اور پھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے نکلا جائے. آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر جو انہوں نے اپنا ایجنڈا متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس ملک سے میگا کرپشن کا خاتمہ کریں گے، دوسرے نمبر کے اوپر ریونیو اور ٹیکس کلیکشن اکراس دی بورڈ کریں گے اور کوئی آمدنی والا فرد یا ادارہ اس سے استثناء حاصل نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے عہدے یا بڑے سے بڑے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. ہم پاکستان کے اندر ان ہزاروں لاکھوں دیانتدار اور باصلاحیت لوگوں کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں گے تاکہ وہ گڈ گورننس اور اچھی انتظامی صلاحیت کی بنیاد پر اس باغ و بہار ملک کو لے کر آگے چل سکیں. ہم خود بھی قانون کی حکمرانی کو مانتے ہیں، پاکستان میں حکمرانوں کا قانون نہیں ہوگا بلکہ قانون کی حکمرانی ہوگی. اس بہت ہی مختصر ہمارا آئندہ انتخابات کے لیے ایجنڈا ہے، اور ہم نے سب سے جس چیز کو ہم ایمرجنسی بنیاد کے اوپر لے کر آگے بڑھیں گے وہ تعلیم ہوگی، اور ایک اپ ہل ٹاسک میں آج کے سیمینار کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آٹھویں جماعت تک یکساں نصاب تعلیم مقرر کریں گے. ہم اس بات کا اعلان کر چکے ہیں اور بتدریج اس کام کو پانچ سالوں کے اندر انشاءاللہ العزیز اس ملک میں کریں گے. اور میں یہ اپیل کرتا ہوں اس ملک میں تمام سیاسی اور دینی جماعتوں اور علماء اکرام سے کہ اس سلسلے میں ہماری یہ ڈٹرمنیشن ہے، ہم پانچ سالوں کے اندر تعلیم کے بجٹ کو ہم پانچ گنا انشاءاللہ العزیز بڑھائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں پاکستان ایک مستحکم سیاسی نظام، ایک مستحکم سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دے سکتا ہے، اور ایک قوم جو آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے ہیں، ہمیں قوم بنانے میں وہ آٹھ سال کا جو نصاب ہوگا وہ بنیادی طور پہ ہمارے پیش نظر رہے گا. جو بات آخر میں سوال کیا ہے کہ پاکستان اس لیے مارز وجود میں آیا تھا کہ ہم معاشی آزادی چاہتے تھے، ہندو کے استحصال سے پاک معاشرہ چاہتے تھے، یہ میری ایک وہ دکھتی رگ ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے لیے نہیں بنا تھا، اس کے بنائے جانے کے بعد یہ مقاصد حاصل ہونے تھے. پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اسلامیہ نے، برصغیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک الگ مملکت ہونے چاہیے جو قائد اعظم کے کہنے کے مطابق اسلام کی تجربہ گاہ ہو. پاکستان اس لیے مارد وجود میں آیا، 1000 میل کا فاصلہ ہونے کے باوجود کہ کوئی معاشی بنیاد اس کی نہیں تھی. پاکستان اس لیے مارج وجود میں آیا کہ اس کے ان لوگوں نے جدوجہد کی جنہیں معلوم تھا کہ ان کے علاقے پاکستان کے اندر شامل ہونے والے نہیں ہیں. پاکستان اس لیے مارج وجود میں آیا کہ تاریخ کے اندر شاید 10 لاکھ لوگ کسی مملکت کے بنائے جانے کے اوپر قربان اپنی جان کو کریں گے. پاکستان اس لیے مارج وجود میں آیا کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے اس کے نتیجے میں ہوئی. یہ ایک سراب ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی معاشی آزادی کے لیے حاصل کیا گیا تھا. میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، میں نومبر میں چین گیا، ایک فقرے میں یہ بات کہہ دوں گا، اور وہاں پر جنوبی ایشیا کی 7 ممالک کی 24 سیاسی پارٹیاں تھیں، اور ہم وہاں پر اس بات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ پاکستان کے جو 65 سال بنائے جانے کے وقت مقاصد تھے وہ 65 برس میں حاصل کیوں نہیں ہو سکے. اس بات کا جواب دینا بہت مشکل تھا کہ عین انفوان شباب میں پاکستان کیوں دو لخت ہو گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس کام کو اپنے نوجوانوں، بالخصوص جن کو ہم نے بہت انسینٹو اس بات کا دیا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں، ان کو کروڑوں روپے استعمال نہیں کرنے پڑیں گے. ہم عامت الناس اور عوام کی رائے کے نتیجے میں 25% نوجوانوں کو پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں گے، اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے ان کے فارم جمع کرانے کے بھی تیسرا حصہ کم پیسے رکھے ہیں، اس لیے کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت میں غریب کے بچے کو بھی آگے بڑھنے کا اتنا ہی موقع دینا چاہتے ہیں کہ جتنا موقع یہاں پر اشرافیہ کے بچے.
شکریہ شکریہ. محترم امجد خان صاحب، آپ بھی سوال کا ذرا جواب عنایت فرمائیے، اور خاص طور پر سیکولر طبقے کے اس جواب کو ضرور لائیے کہ جمعیت علماء اسلام ہند اور علماء کرام، انہوں نے، ان کا الزام ہے، یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم ان کا الزام دہرا رہے ہیں. تو کیا واقعتاً ایسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا کہ اس سوال کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے،
اسی کی 6 منٹ ہیں.
جی مہربانی. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان سے پہلے تحریک آزادی کو دیکھنا ہوگا. تحریک آزادی اس وقت چلی جب سامراج نے یہاں پر قبضہ کیا اور اپنے پاؤں گاڑ لیے تھے. اس موقع پر علماء صلحاء میدان میں اترے. یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا میں پاکستان کی مخالفت کی، تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ جمعیت علماء کے پہلے سربراہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کون تھے. پھر مجھے یہ فخر ہے کہ صوبہ سرحد کا ریفرنڈم ہو یا سلہٹ کا ریفرنڈم ہو، اس میں بنیادی کردار شیخ الاسلام پاکستان حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے سر انجام دیا تھا. تاریخ کے اوراق پر موجود ہے کہ صوبہ سرحد میں حضرت علامہ عثمانی نے جا کے لوگوں کے سامنے، ان پٹھان لوگوں کے سامنے، دو دین کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ بات کہی تھی، میں تم سے قرآن کے لیے ووٹ لینے آیا ہوں، کیونکہ ہماری نیت یہ تھی کہ قرآن کو اس ملک میں نافذ کریں گے. پھر سلٹ میں علامہ ظفر عثمانی نے اس حوالے سے کردار ادا کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ سرحد کے عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، سلٹ نے بھی فیصلہ دیا، اور پھر بابا قوم، بابا ملت مسٹر محمد علی جناح سے یہ جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ علماء کی ایک بڑی تعداد موجود نہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ہندوستان کے ایک ایسے عالم دین موجود ہیں کہ اگر میں ان کے علم کو ایک پلڑے میں رکھوں اور دوسری طرف تمام ہندوستان کے علماء کو ان کے علم کو پلڑے میں رکھوں، تو اس شخص کا علم سب سے وزنی ہوگا. وہ شخصیت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تھے. تحریک پاکستان میں مجھے یہ بات کہتے ہوئے یقینی طور پہ فخر ہوگا کہ جامع شفیہ لاہور کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن، اسی طرح معارف القرآن کی تفسیر لکھنے والے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، ان اکابرین نے اس تحریک میں حصہ لیا اور تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا تھا. اب یہ اگر میں کہوں کہ جمعیت علماء کے پہلے سربراہ علامہ شبیر احمد عثمانی پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں، اور بابا ملہ جیسے میں نے شروع میں کہا، انہوں نے کہا یہ حق ہی انہی کا بنتا ہے کہ انہی کی مسائی جمیلہ سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، تو سیکولر طبقے کے سوال کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. پھر دوسری طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ بابا قوم نے یہ کہا تھا، جب آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان تو معاشی آزادی کے لیے بنا تھا، ہندو نے وہاں پر معیشت پر قبضہ کیا ہوا تھا، مسلمان وہاں پہ مجبور تھے، تو یہ تو معاشی آزادی کے لیے بنا. تو بابا قوم کے یقینی طور پر خطابات آج بھی ریڈیو پاکستان کے پاس موجود ہیں اور اخبارات کی زینت ہیں. روزنامہ نوائے وقت اس حوالے سے گاہے گاہے اس مضامین کو شائع بھی کرتا ہے اور ان کے اقوال کو بھی لے کر آتے ہیں. بابا قوم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کس نظام کی بات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کسی منشور کی ضرورت نہیں، 1300 سال پہلے منشور جو آمنہ کے لار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ہم اسی منشور کو اس پاکستان میں یعنی قرآن مجید کے نظام کو نافذ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اسلام کے لیے بنا، دین کے لیے بنا تھا، اس قرآن کے نظام کے لیے بنا تھا، اس نظام کے حوالے سے بہت واضح اور دو ٹوک باتیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیکولر لابی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی قوم کے اس حوالے سے یہ پیغام دیا جا سکے کہ شاید پاکستان معاشی آزادی کے لیے بنا تھا۔ یقینی طور پر اسلام ایک کامل، اکمل اور اجمل نظام ہے، جب وہ نظام پاکستان میں آئے گا تو ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، پاکستان کی سیاست میں بہتری آئے گی، اقربہ پروری ختم ہوگی، یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کا نظام ختم ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے پاکستان میں مختلف ادوار میں مختلف نظام نافذ کیے ہیں، کبھی یہاں پر پاکستان میں پارلیمانی نظام کے نام پر اور کبھی صدارتی نظام کے نام پر یہاں پر بہت کچھ ہوا ہے، لیکن کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اس ملک سے اقربہ پروری کا خاتمہ نہیں ہو سکا، پاکستان کی عوام کو بنیادی حقوق نہیں مل سکے۔ پاکستان کے عوام کو بنیادی حقوق اگر ملیں گے تو اسلام کے نفاذ سے ملیں گے، قرآن کے نظام سے ملیں گے، اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے آئین میں طے ہو چکی ہیں۔ اور اسی آئین کے تناظر میں ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اسی پارلیمنٹ کا حصہ بن کے اس پاکستان میں اسلام کے نفاذ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نعرے کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی قوم نے ہمیشہ اس نعرے کو اپنے دل کے ساتھ لگایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے یہ کاوشیں جاری رہے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس سوال کا جواب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے انتہائی محترم حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی مختلف مجالس میں بہت خوب انداز میں دیا تھا۔ میں اس ماضی کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر پاکستان کا نظام طے ہو چکا ہے، وہ پاکستان کا نظام قرآن کا نظام ہے، اور ہم نے جب سے قرآن کے نظام سے منہ موڑا ہے، یہ پاکستان مسائلستان تو بنا ہے، پاکستان میں مسائل حل نہیں ہو سکے ہیں، پاکستان میں نظام اسلام اور قرآن کے نظام کے بجائے سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کی طرف پاکستان بڑھا ہے، اور اس نظام میں پاکستان میں بحران پیدا کیے ہیں۔ آج 2013 میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے بھی بحران موجود ہیں وہ اسلام اور قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ یہ اگر قرآن کا نظام آ جائے گا تو پاکستان بحرانوں سے آزاد ہوگا۔ اس حوالے سے ہم جدوجہد انشاءاللہ کر رہے ہیں اور ہماری جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔
محترم اوریا مقبول جان صاحب، آپ نے دونوں سوالوں کا جواب اس میں سمیٹنا ہے، معاشی دباؤ کا بھی اور دوسرا بھی جو اسلام کے حوالے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اقبال کی ایک رباعی بہت یاد آ رہی ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتن مارا ولے تاویل شان در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ کہ میں صوفی و ملا کو سلام کرتا ہوں کہ بھائی تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں لیکن ایسی تعویل کرتے ہیں کہ خود اللہ، جبریل اور سید الانبیاء حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، اتنا لمبا سوال ہے کہ آج مدتوں لگ جائیں اس کو حل کرتے ہوئے، لیکن چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سارے ملکوں میں ایماندار لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں شاندار طریقے سے، انہوں نے 200 سال لگا کے اپنے سسٹم کو اس طرح کا کر لیا۔ اس کے باوجود امریکہ کی حالت یہ ہے کہ امریکہ کا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ $15 ٹریلین ہے، امریکہ کے اوپر قرضہ $16 ٹریلین ہے، اور امریکہ کے سرمایہ داروں نے $32 ٹریلین چوری کر کے کیمن آئلینڈ میں رکھا ہوا ہے اور اس پورے ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ یہ ڈیموکریسی کی میراج میں بتا رہا ہوں جہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں، اس کو آپ بہت خوبصورت سسٹم آپ اس وقت سمجھتے ہیں۔ $6.5 بلین اگر اوباما خرچ نہ کرے تو الیکشن نہیں جیت سکتا، $4.9 بلین جو ہے سرکوزی خرچ نہ کرے تو الیکشن نہیں جیت سکتا۔ میڈیا اور منی جو ہے وہ ایک سٹوج کو، ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک کٹ پتلی ہوتا ہے، جمی کارٹر جیسا، جو مونگ پھلی کے فارم سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بندہ ہم نے تمہارا ریپرزینٹیٹو بنایا ہے، دیکھو کیا زبردست جمہوریت ہے، اور ول آف دا پیپل اسپیکس ان دا پارلیمنٹ۔ کہتے ہیں کوئی شخص یہ سوال نہیں کرتا امریکن قوم سے کہ یونیکال کا ایگریمنٹ طالبان نے ریجیکٹ کیا تھا، ہم تمہارے بچوں کو افغانستان میں مرنے بھیج رہے ہیں، کوئی اجازت ہے؟ نہیں، یونیکال کا کہتا ہے تمہاری الیکشن کمپین پہ ہم نے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، تم ہمارے یو آر آر ڈاگس، یہ فکرے بولے ہیں، یو آر آر ڈاگ یو شوڈ بارک آن آر سائڈ، ہماری طرف سے بھونکو گے تم کیونکہ تم ہمارے کتے ہو. یہ وہ پورے کا پورا سسٹم ہے کہ جس سسٹم کی بنیاد کے اوپر ڈیموکریسی کا سارا تصور ہے کہ ایک فرعون کا اختیار 400 فرعونوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. اور اس کو میرے جیسا میڈیا کا باطنی اس نے یہ سجا سنوار کر پیش کر دیا ہے کہ ڈیموکریسی کے بغیر تو اس دنیا چل ہی نہیں سکتی، جمہوریت کے بغیر تو اس کا راستہ ہی کوئی نہیں، ختم، ہم کیسے ملک چلائیں گے؟ اور بھائی 150 سال سے جمہوریت آئی، اس سے پہلے یہ دنیا نہیں چلتی تھی، یہ دنیا امن کا گہوار نہیں تھی، انسان نہیں رہتے تھے اس دنیا کے اندر. حالت یہ ہے کہ ہم اس حد تک بزدل ہو گئے ہیں کہ عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، ایون سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے میثاق کی ضرورت ہے، ہمارے آئین کی ضرورت ہے، ہم نہیں کہتے. جو لوگ صرف بلوچی قومیت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایک میثاق کی ضرورت ہے، مسلمان نہیں کہتا، اللہ کو ماننے والا نہیں کہتا کہ یہ آئین ہمیں اس طرح سیٹسفائی نہیں کرتا. کہا جاتا ہے تکفیری یہاں سے کہ تکفیری مجھ سے مایوس ہو کے نکلے ہیں، ممبر و معراج سے مایوس ہو کے نکلے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ دین جو غلبے کی بات کرتا ہے، غلبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گاؤں ہوتا ہے، اس گاؤں کے اندر 500 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، 5 ہرن بیچنے والوں کا غلبہ ہوتا ہے، 5 شراب بیچنے والوں کا قبضہ ہوتا ہے، 5 قاتلوں کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی کلاشن کوفوں کے سائے میں ووٹ دیے جاتے ہیں، ان کی کلاشن کوفوں کے سائے کے اندر بیٹیوں کو رشتے کیے جاتے ہیں. کیا وہ لوگ ہمارے اس سسٹم کے اندر ساتھ نہیں چلتے؟ کیا وہ صرف ہمارے سسٹم کے اندر ووٹ نہیں دیتے؟ میں ٹاپ موسٹ میجورٹی لی ہے، میں بلوچستان کے اندر 24 سال میں نے گزارے ہیں، یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی تھی؟ جمعیت علماء اسلام. کسی شخص نے ان کو اقتدار میں آنے دیا؟ کیا کھڑے ہو کے ہم اس انتظار نہیں کر سکتے تھے اس وقت کا کہ نہیں آتے ہم لوگ؟ ہم نے یہ تصور کر لیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ٹھیکہ صرف میرے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ ہم اس پلاننگ سے آؤٹ ہے ہماری. جو اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ قطعاً اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہدایت کا، ہم نے ہدایت کا ذمہ آپ نے لے لیا. ایک اور بات، میں پراجا صاحب نے بات کی انقلاب کی، انقلابوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، انقلاب پبلک نے پہلے اٹھائے ہیں. 5 سال اور ایرانی قوم نہ اٹھتی، خمینی کی قبر کو بھی کون جانتا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے عراق کے اندر، تعویذ لکھ رہے تھے اور تقریریں کر رہے تھے. فرینچ ریولوشن، ریولوشن کی تاریخ اٹھائے، ریولوشن والے کہتا ہے کہ لیڈرشپ کمز آن دا ٹائڈز آف دا ریولوشن، لیڈرشپ جو ہے یہ انقلاب جو اس کی لہروں پہ سوار ہو کر آتی ہے. کیا 75 سال کمیونزم جو کہ اللہ کے منکر تھے، انہوں نے جمہوریت کے بغیر اس دنیا کے اندر نظام قائم نہیں کیا؟ کیا موزتوں کا لانگ مارچ ختم ہو گیا؟ کیا کیوبا آج تک اس نظام کے بغیر نہیں چل رہا؟ ہمیں اس حد تک سلا دیا گیا ہے کہ ہمارا مسئلہ مان لیجیے کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، ایک پریشر گروپ ہوتا ہے، کیا یہ سب علماء، کیا یہ سب دینی قوتیں، کیا یہ سب طاقتیں اتنا بڑا پریشر گروپ نہیں بڑھا سکتے؟ بلوچوں نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا ہے، لوگ 99.9% کہتے ہیں کہ بلوچستان کی اسمبلی جو ہے ریپرزینٹیٹو اسمبلی نہیں ہے. ان علماء کو بھی کہتے ہیں کہ تم ریپرزینٹیٹو اسمبلی نہیں ہو، سب کہتے ہیں، کون ہے جو نہیں کہتا؟ کیا آپ کے بائیکاٹ سے آپ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ سٹوج ہے، یہ اسمبلی جو ہے نمائندہ نہیں ہے؟ لیکن ہم جرت نہیں، ہم انتظار ہی نہیں کر سکتے. ہمارا معاملہ سارا یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کے اندر بیساکھیاں بنا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سسٹم آپ کے قدموں میں جھک سکتا ہے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سسٹم کو تبدیل کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے.
شکریہ محترم حافظ عاقب سعید صاحب. ویسے ہمارے یہاں تالیوں کا رواج نہیں ہے. محترم حافظ عاقب سعید صاحب، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے 2 بڑے وزنی دلائل دیے ہیں، وہ یہ کہ مصر میں اسلام آ گیا بذریعہ انتخابات، اور ٹرکی میں بھی اسلام آ گیا بذریعہ انتخابات. آپ اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ کے سلسلے میں ان 2 سوالات کے بھی جواب فرما دیجئے گا. شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت آپ نے 6 منٹ کا دیا ہے اور 3 موضوعات دے دیے ہیں.
آپ دو دو منٹ کر لیں.
دو موضوعات سب کے لیے، تیسرا آپ نے میرے لیے ایک ایڈ کر دیا. حقیقتاً جو اس وقت ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کی بات آپ نے کی ہے نا، کہ جو اصل سوال ہے کہ پاکستان کی منزل اسلام کا نظام عدل اجتماعی، مگر کیسے، یہ مگر کیسے کے لیے بھی چھ منٹ بہت ناکافی تھی. اس میں آپ نے جو ایڈ کیے وہ پھر بعد میں اگر موقع ملا تو میں بات ہر ایک حوالے سے اپنی رائے پیش کروں گا. دیکھیے اصل ایشو یہی ہے، منزل معین ہو گئی، یہ پاکستان کی منزل تھی یا مسلمانان پاکستان کی منزل تھی، منزل تو ایک ہی ہے اور وہ منزل اسلام کا نظام عدل اجتماعی ہے، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ والا اسلام نہیں کہ مردہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، وہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم سے زیادہ حاصل ہے. پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ وہ نظام عدل اجتماعی جس کا ظہور ہوا خلافت راشدہ کی شکل میں. اب یہ اپنی جگہ بڑی تفصیلی بات ہے، لیکن وہ آئے گا کیسے؟ ساری گفتگو کے حوالے سے جو اب تک ہوئی ہے، اور ویسے بھی اکثر آڈینس جو ہے وہ ہمارے ان افکار سے واقف ہے، تو میں مختصراً بیان کروں گا کہ نہ یہ راستہ مناسب ہے پاکستان میں بیلٹ والا. 65 سال ہو چکے ہیں، ایم ایم اے کا ذکر بھی آ گیا، جتنی کامیابی اس وقت ہو گئی تھی اس سے زیادہ کی کامیابی کی اس وقت کوئی توقع نہیں ہے. اس کے ذریعے کون سا اسلام اس ملک میں آیا، نظام عدل اجتماعی کا قیام کہاں ہوا، یہ ایک بہت بڑا سوال باقی ہے. بیلٹ کا راستہ اور بہت سے اسباب ہیں اس ملک کے اندر. ابھی حوالہ دیا گیا جو سوال آپ نے بھی کیا تھا، یو بیک صاحب نے بھی. دیکھیے پاکستان کے خاص حالات ہیں، یہاں جاگیرداری نظام ہے، وہ وہاں پر نہیں ہے اس طریقے سے، یا وڈیرا شاہی ہے. اور پھر یہ کہ یہاں اسلام کے نام پر بے شمار مسالک مذاہب ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہی والد محترم رحمہ اللہ نے اس وقت یہ رائے دی تھی، اور ان کی رائے جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے، اب تک محفوظ ہے، کہ اس ملک میں اس انتخابی سیاست کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا. ویسے بھی نظام کو بدلنے کا مطلب یہ کہ ٹوٹلی بنیاد سے بدلنا، الیکشن پالیٹکس کے ذریعے ہاتھ بدلتے ہیں، بنیادی نظام نہیں بدلتا. جس شاخ پہ بیٹھ کر آپ جو ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو آپ خود نہیں کاٹ سکتے. اور وہ اس کی باقی جو تفصیل ہے وہ اوریا مقبول جان صاحب نے کچھ بیان کر دی ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ وہ اور کھول دیتے. بیلٹ کا راستہ ختم، بلٹ کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ تکفیری فکر، الحمدللہ کہ اس پر ڈیڑھ گھنٹے کا خطاب میں تفصیل سے یہاں کر چکا ہوں کہ جس تکفیری فکر کی بات کی جا رہی ہے وہ طالبان پاکستان میں بھی وہ 10-15% سے زیادہ عناصر نہیں ہیں، اور وہ ایک ریاکشن میں آئے ہیں جس کا ذکر ابھی اوریا مقبول صاحب کر رہے تھے، اور وہ میں نے تفصیل سے اپنی اس تقریر میں واضح کیا. راستہ کون سا رہ گیا؟ آج کے دور میں ایک معروف راستہ بھی ہے، اور وہ راستہ منہج انقلاب نبوی سے قریب تر ہے، اور وہ ہے عوامی تحریک. لیکن اس سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے، ایسے ہی ہوائی تحریک اٹھا دینا نہیں، پہلے ایک انقلابی جماعت اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. حزب اللہ، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعبیر نہ کر. اس کے لیے 13 سال مکی جو ہے وہ ایک پیریڈ ہے جو منیمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کے لائف سپین میں سارے مراحل طے ہو گئے تھے. میں نے جو انقلاب نبی پڑھی ہے، جو اصل ایشو ہے اس کے اوپر انتہائی فکر انگیز کتاب، اس کا خلاصہ اس رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، ان مراحل سے گزرنا ہوگا. ایک اسلامی مضبوط اسلامی جماعت جس میں صرف وہ لوگ نہیں کہ جو اسلامی نظام کے حامی ہیں نعرے لگانے والے، نہیں، اس کے ارکان وہ ہوں گے جو خود اپنی ذات پر سب سے پہلے شریعت کو نافذ کریں. اسلام آباد پر پرچم لہرانے چلے ہیں، اپنی ذات پر شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھروں میں اللہ کا دین قائم کریں. اور پھر ڈسپلن جماعت بنے، انقلابی جماعت تو ویل ڈسپلنڈ ہوتی ہے، اس نے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے ڈسپلن کا سال ہر سال کا ایک تجربہ ہی نہیں، اس کا خوگر ہونا، یہ سارے مراحل. اور پھر دعوت کا کام بڑے پیمانے پر کیا جائے. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں بات کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، کہ اسلامی نظام کے حوالے سے ہمارے ممبر و محراب سے جو کام ہونا چاہیے تھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اور اس کے لیے عوام کو جو ہے ان کی ذہن سازی، جو ایجوکیشن ہونی چاہیے تھی، وہ اس ملک میں کہاں ہوئی؟
بس تھوڑے تھوڑے مسائل بتا دیے جاتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے یہ مسائل ہیں, روزے کا مہینہ آ گیا, زکات کی بات آ گئی. بھائی ہم بغیر اس کے جی رہے ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کس ماحول میں جی رہے ہیں. اور ہماری سب سے اولین ذمہ داری بنتی ہے اللہ کا دین قائم و غالب کریں, ترجیح اول. چنانچہ یہ سارا کام دعوت کی سطح پر بھی وسیع پیمانے پر کرنا ہوگا. اور جب وہ جماعت اتنی قابل ہو جائے, جسے قرآن کہتا ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق, ہم حق کا کوڑا بناتے ہیں جو باطل کے سر پر مارتے ہیں اور پھر اس سے باطل کا دماغ جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حزب اللہ تیار کی تھی, لیکن آپ نے جو آگے طریقہ اختیار کیا وہ ہاتھ میں تلوار ہے مدنی دور میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی مراحل اسی طرح ہیں, اسی طرح جماعت آپ تیار کریں, ان کی تربیت ہو, دعوت کا کام ہو, صحیح اسلام کی دعوت ہو, توحید کی دعوت ہو, نظام عدل اجتماعی کی دعوت ہو, اور اس کے بعد اب میں حیران ہوں کہ آگے کیا کروں, اور اس کے بعد عوامی تحریک کا راستہ. عوامی تحریک کے بارے میں میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن وہ عوامی تحریک اس کے لیے ایران کی مثال ہمارے پاس موجود ہے, جب قوت آئے تو پھر تحریک چلانی ہے. اور تحریک کے حوالے سے سوال ہوگا تو میں اس کی تفصیلی جواب.
ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نظم کی پابندی کریں.
حاضر.
اگرچہ سوال تو بہت سے تھے, لیکن کیونکہ ہم نے اپنے سامعین سے بھی گزارش کی تھی تو انہوں نے تو بہت سے سوالات بھیجے ہیں, میں ہر مہمان کے لیے ایک ایک سوال ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا.
آپ اگر ان دو سوالات کے جوابات کے مجھے موقع دے دیں.
وہ اتفاق سے وہ سوال آ گیا ہے اور آیا بھی فرید احمد پراچا صاحب کے نام ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. ایک صاحب سوال کرتے ہیں, ان کا نام نہیں میں پڑھ پا رہا. بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ فرید احمد پراچا صاحب ترکی کی مثال دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ترکی نیٹو کا افغانستان میں ساتھ دے رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک اور لفظ پر آ رہا ہے, مصر میں حکمرانی کے باوجود شریعت کا نفاذ نہیں کر پا رہی, مذہبی جماعتیں سیاست کو چھوڑ کر انقلاب کا راستہ کیوں نہیں اپناتی؟ فرید احمد پراچا صاحب, یہی وہ ترکی اور مصر کے وہاں مطلب انتخابات جیتنے کے باوجود شریعت نافذ نہیں ہو سکی.
یہ چھ منٹ ہے نا جس کے لیے
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چار منٹ کا
چار منٹ ہے اور تو کوئی سوال نہیں.
ایک سوال چار چار منٹ.
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑا اہم سوال ہے, میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی جنہوں نے سوال کیا ہے. اور جو بحث
پانچ منٹ کر دیتے ہیں,
پانچ منٹ جی چلے گا,
پانچ منٹ.
اس رعایت پہ میں مرزا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو بات میں نے کی تھی اور جس کے حوالے سے آپ کے ہاں یہ سوال بھی پیدا ہوا, وہ صرف تبدیلی کے ذریعے کی بات ہے کہ تبدیلی کیسے آئے گی. وہ تبدیلی جو ہے وہ آخر میں کس ذریعے سے آئے گی, کیا ووٹ کے ذریعے سے آئے گی یا ہم کوئی عوامی تحریک چلا کے ایوانوں پہ جا کے قبضہ کر لیں گے, یا ہم جو ہے وہ کوئی تکفیری نقطہ نظر اپنا کے یہاں پہ قتل و غارت کریں گے. تو یہ معاملہ صرف انتخاب کا یا ڈیموکریسی کا وہ صرف اس حد تک ہے ہمارے نقطہ نظر سے. ہم اس ڈیموکریسی کے مخالف ہیں جس کی بات اوریا مقبول جان صاحب کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی نہیں, یہ نظام سرمایہ داری ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے بالکل مخالف ہے. ہم اسی کو تو اکھاڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ نظام سرمایہ دارانہ جو استحصال پہ مبنی ہے, آپ اس کی مثالیں دے رہے ہیں ہمارے موقف کے حق میں. جتنے آپ مخالف ہیں اس سے 10,000 گنا میں اس کا مخالف ہوں, اور میں اس کے حق میں دلائل دے سکتا ہوں. آپ جس جاگیرداری کی بات کرتے ہیں, اس جاگیرداری کے خلاف بہت بڑھ کر ہم نے تحریک اٹھائی. یہ کیا جاگیردار ہیں اور وڈیرے ہیں, انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. جتنا غصہ ہمارے دل میں ہے وہ بالکل. اب یہ کہ جو یہ ڈیموکریسی بمقابلہ جو آپ اسلامی نظام والوں کو کہتے ہیں, بھٹو صاحب کا جب یہ پی این اے کے مذاکرات ہو رہے تھے تو مفتی محمود صاحب سے بھٹو صاحب نے سوال کیا کہ یہ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں شروع میں, تو انہوں نے بتایا کہ 50 ہوئی تھیں اور تو بعد میں 5 رہ گئی. لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نمازیں 50 ہی فرض رہتی, آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے, ہم اقتدار کرتے رہتے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ دین والوں کا کیا کام ہے، یہ کیا ان کو لگا دے اس بات پہ کہ یہ تو اللہ کا انتظار کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فیصلہ آئے گا اس وقت تک میدان جاگیرداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے، لٹیروں کے لیے، غاصبوں کے لیے، ڈکٹیٹروں کے لیے چھوڑ دیں. جمہوریت مقابلہ آمریت، آمری آپ کہتے ہیں دنیا چل رہی تھی، کون سی دنیا چل رہی تھی اس سے پہلے؟ یہاں تو حکمران بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا. ہمارے اسلام کے دورے جس کی بڑی بہترین بات کی ہے جناب مختار فاروقی صاحب نے، یہ خلافت کے دور کے بعد جب ملوکیت شروع ہوئی تھی تو امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، امام مالک کے جسموں کو کوڑوں کے ساتھ لہو لہان کر دیا گیا تھا. یہ دنیا چل رہی تھی، جہاں کوئی اختلاف کرتا تھا سر قلم سے قلم کر دیا جاتا تھا. یہ دنیا چل رہی تھی، یہ حجاج بن یوسف کی دنیا چل رہی تھی. یہ کون سی، کہاں کوئی تبدیلی، کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کبھی حکمران بنے؟ چلے آپ نے اسی بدترین جمہوریت کی بات کی ہے، یہ کالا اوباما جو ہے یہ کبھی کوئی امریکہ کے اندر تصور کر سکتا تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حافظ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں دعوت کا راستہ، ایک انقلابی جماعت کا راستہ، دعوت کے اندر نئے ذرائع اپنانے کا راستہ، پھر اس کے بعد عوامی تحریک اٹھانے کا راستہ. اب عوامی تحریک اٹھ گئی، پھر کیا کریں گے؟ سوال یہاں پہ آگے آتا ہے. میں ساری باتوں سے اتفاق کر رہا ہوں، یہ عوامی تحریک ہی اٹھنی ہے، لیکن عوامی تحریک نے جا کے کہاں پر پہنچانا ہے، ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ کیا عوامی تحریک جو ہے وہ پارلیمنٹ کا دروازے کھول دے گی؟ یہ تو مولانا طاہر القادری صاحب کا، اور مولانا کہنے سے وہ ناراض ہوتے ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ جناب میں پہنچ گیا ہوں، اب یہ سارے ثابت ہو گئے ہیں، پھر بالکل بجا ہے. لیکن عوامی تحریک کا پھر نتیجہ تو کسی طرح سے نکلنا ہے، تبدیلی تو آنی ہے، انقلاب تو برپا ہونا ہے. وہ انقلاب کس طرح سے، یہ 6 لاکھ فوج سے آپ لیں گے؟ وہ انقلاب کس طرح سے آپ ان جاگیرداروں اور وڈیروں سے لیں گے؟ اس انقلاب کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس عوامی تحریک کو ووٹ کی پرچی میں ڈالا جائے. اب اگر آسان طریقہ دنیا میں نکل آیا ہے، پہلے نہیں تھا، کیا آپ ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے یہ تبدیلی کر سکتے ہیں؟ تو اس تبدیلی کو کرنا چاہیے. ترکی کی مثال ہمارے سامنے صرف اس حد تک ہے کہ اس سیکولر ترکی نے جہاں قرآن کے پڑھنے پہ، چھاپنے پہ پابندی تھی، اذان پہ پابندی تھی، وہاں پر اب پھر جو ہے وہ ایک اچھے لوگ، اسلام کو اپنے دل میں رکھنے والے لوگ آئے ہیں. ایک کشمکش ہے جس سے چل رہے ہیں، یہی کشمکش اس مصر میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کشمکش میں اتنے دنوں میں انہوں نے ایک اسلامی آئین بنا دیا ہے، آگے بھی چلیں گے. اور وہ توقع جو ہے وہ ہم کسی اور سے کیا رکھ سکتے ہیں؟ جو طالبان ہیں، جو تکفیری والے ہیں، انہوں نے کون سی کیا شریعت نافذ کی ہے اور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ توقع بہرحال جو اسلام کو نظام زندگی کے طور پہ سمجھتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کو پورے اپنی فکر کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کو کرے گے. اس کے اندر بھی تدریج ہے، یہ نہیں ہے کہ راتوں رات تبدیلی ہوگی، اس کے اندر بھی تدریج ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بلاخر کامیابی اسی طرح سے ہوگی.
اعجاز چودھری صاحب، آپ کے لیے بھی خاصا دلچسپ سوال ہے عوام کی طرف سے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کہہ کر آپ کی ہیلپ کرنے والی بات ہے کہ عوام کا یہ عوام میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا پاپولر سوال ہے آپ کے لیے. وہ یہ کہ آپ کی جماعت انتخابات میں لاہور کی صدارت میں عبد الرشید صاحب کی جگہ عبد العلیم خان صاحب کو جتاتی ہے، جن کی لائلٹی پہلے مشرف کے ساتھ رہ چکی ہے، تو ایسے انتخابی نظام سے تبدیلی کیسے آئے گی؟
تھوڑا اضافہ میں بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جماعت میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ انتخاب پہ نہیں لگانے پڑیں گے، ابھی تو پارٹی انتخاب پہ کروڑوں روپے لگ گئے ہیں.
یہی نہیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
وہ سامنے کے طور پہ میرا بھی سوال ہے.
جی اجاز چودھری صاحب، 5 منٹ.
جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اس طرح کا کوئی سوال جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی اجتماعی فکر اور اس کی سوچ کا بھی اظہار کر سکوں، اور یہ بھی بتا سکوں کہ اس سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا یہ جو بھی لوگ قیادت کے منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے. پہلے میں یہ آپ سے عرض کر دوں، میں بھی مرشد موضوعی کا پیروکار ہوں، وہ کبھی مجھے اس بات پہ نہ کبھی الحمدللہ پریشانی رہی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ میں اس بات کو کہتا ہوں. میں نے اپنی طور پہ کوشش کی ہے ان کی لٹریچر کو پڑھنے کی اور باقی اہل دین کے لٹریچر کو پڑھنے کی. حضرات گرامی، میں پوری ذمہ داری سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب عامۃ الناس کی اکثریت آپ کے موقف کی قائل ہو جائے گی، جب وہ آپ کے میسج کے اوپر جمع ہو جائیں گے، جب وہ آپ کی بتائی ہوئی بات کے اوپر یقین کر لیں گے، آپ جو چاہیے گا راستہ اختیار کر لیجئے گا. آپ انتخابات کا راستہ اختیار کر لیں، آپ تحریک چلا کے کوئی راستہ اختیار کر لیں، جب تک اکثریت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ پیچھے جانب لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ جو مجمع تھا اس نے فوراً یقین کر لیا تھا. ایک تو لیڈر کی اس طرح کی پیروی ہونی چاہیے کہ وہاں پر جتنے لوگ ہوں وہ اس کی بات کو تسلیم کر لیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ فرید پراچا صاحب کی بات میں اور میرے ممدو میرے محبوب مقرر اور یہ مقبول جان کی بات میں کوئی فرق ہے. جب تک اکثریت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی مسلمانوں کی، اس وقت تک آپ کسی طرح بھی نظام خلافت کہہ لیجئے یا ایک اسلامی دائرہ کار کے اندر پارلیمانی جمہوریت کہہ لیجئے قائم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کی ہے کہ اپنا ہم کس طرح ان لوگوں سے یہ کام لیں گے. دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ہم عرف عام میں ایک سیاسی جماعت ہیں. عرف عام میں جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ ہر ملک کے باشندے کو، مسلمان چاہے غیر مسلم، اس کو دعوت دیتی ہے کہ اس کا ممبر بن جائے. ممبر بننے کے بعد ہم نے پوری دیانتداری اور ایمانداری سے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے. یہ سوسائٹی اسی طرح کیا نا، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کی تربیت کرنی ہے، جو پراچا صاحب کا دعویٰ ہے یا مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. ہم نے اسی سوسائٹی میں سے اس خیر کثیر کو نکالنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے ان کو، ہم اپنے منشور کے مطابق ہم ٹکٹیں دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس میں اکثریت ان لوگوں کی چلے جائے کہ جو 62 اور 63 کے اوپر پورا اترتے رہیں. ورنہ پراجا صاحب گزشتہ 1985 سے لے کر آج تک 62 اور 63 کے اوپر عمل درآمد کرنے کی جدوجہد کرتے رہے ہیں، لیکن ہم عملاً اس بات کا یہاں پر میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اکثریت اپنی، تمام کی بات اور دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اکثریت اپنی ان لوگوں کی لے کے آئیں گے جو دیانتدار ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، جو ٹیکس چور نہیں ہوں گے، جو ڈیفالٹر نہیں ہوں گے، جو جعلی ڈگریوں والے نہیں ہوں گے، اور وہ ایک گناہگار مسلمان کی تعریف کے اوپر پورا اترتے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا ایک قدم ہوگا، اس کے نتیجے میں بتدریج ہم آگے بڑھیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ وہ ساری قوتیں کہ جو اس ملک کے اندر خلافت کا نظام، اسلام کا نظام، محمد رسول اللہ کی شریعت، مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پہلا قدم ہوگا، وہ اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں.
میں اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہوں کہ یہ سوالات لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، کچھ زیادہ تیکھے ہیں، بہرحال مجھے پڑھنے کی مجبوری ہے. مولانا امجد صاحب سے سوال ہے کہ دفاع پاکستان کونسل ایک مردہ گورا کیوں الیکشن کے قرب و جوار میں زندہ ہو جاتا ہے؟ آپ تمام علماء کرام نے یا دینی سکالرز نے، اچھا یہ تو اس میں شامل نہیں ہے، بس اصل میں ان کا سوال یہ ہے، وہ اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ ذرا متعلقہ ہے،
جو تکھا ہے شاید،
کہ آپ تمام علماء کرام نے یا دینی سکالرز نے قیام پاکستان کے وقت متحدہ مجلس عمل و فکر کیوں نہ بنائی؟ یہ بھی انہوں نے نہیں بنائی تھی، ان میں ان سے دراصل یہی ایک سوال آیا، یہ
خیال میں
خطبات جمعہ میں کہاں، یہ ایک سوال ان سے اور ہے، خطبات جمعہ میں کبھی آپ نے خلافت کی بات کیوں نہیں کی؟ کیا عوام میں خلافت کے تصور کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے؟
گزارش یہ ہے کہ
آپ نے تو مجھے شاید پہلے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی کہ تکھا سوال آ گیا ہے. میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ دفاع پاکستان کونسل میں ہم شامل نہیں ہیں. ہماری اولین کوشش متحدہ مجلس عمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پر باتیں آپ نے سنی ہیں. خلافت کے نظام کے حوالے سے ہماری اکثریت کی مساجد میں اس حوالے سے ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے, اور میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم مثال یورپ اور امریکہ کی دیں. میں مثال دوں گا تو دور فاروقی کی مثال دوں گا. میرے نزدیک خلافت کا اگر نظام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے ہیں, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا لے کر آئے ہیں. وہ خلافت کا نظام کہ جس نظام میں عام آدمی کو کھڑے ہو کر حاکم وقت سے سوال کرنے کی اجازت ہوگی, پوچھ سکے گا. آج تو کہا جاتا ہے کہ عدالت میں حکمران نہیں آ سکتے کیونکہ آن ڈیوٹی ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ عوام کے سامنے جواب دینے سے بڑی ڈیوٹی کوئی بھی نہیں ہے, اور انہیں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میرے دوستوں, بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, پاکستان میں خلافت کا نظام, وہ خلافت کا نظام جس نظام میں ایک شخص کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق سے کہتا ہے کہ آپ کا یہ کرتا جو بنا ہے وہ ایک چادر سے نہیں بن سکتا. یقیناً دو چادریں استعمال ہوئی ہیں, اور یہ دو چادریں اگر استعمال ہوئی ہیں تو خیانت ہوئی ہے. وہ آمریت کا دور نہیں تھا, ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی, نبی کے شاگرد تھے. جواب میں کیا کہا تھا؟ فرمایا, اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا ہوں, میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے, اس سے پوچھ لیجئے. عبداللہ تم کھڑے ہو. حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے, یہ بھی صحابی ہیں, باپ بھی صحابی ہیں, اور انہوں نے کہا ایک چادر مجھے ملی تھی اور ایک چادر میرے والد کو ملی تھی, میں نے اپنی چادر ایثار کر کے اپنے والد کو دی, اس لیے ان کا کرتا بنا ہے. یہ ہے خلافت کا نظام, اسے جمہوریت کہیں گے. یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا حق نہ ہو, اور اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو اٹھا کر ایجنسیاں آپ کو اٹھا کے لے جائیں اور آپ کو پابند سلاسل کر دیں. ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس جمہوریت میں ایک عام شخص کو حاکم وقت سے بھی سوال کرنے کا حق ہوگا. پھر کہا جائے گا یہ تو خلافت کا دور ہے, خلافت کا نظام ہے, نبی کے شاگرد تھے, بات کی کوئی مثال بھی دی جا سکتی ہے. تو میں آج اس فورم میں بات کی مثال عمر ابن عبدالعزیز کے ذریعے دے سکتا ہوں. جس عمر عبدالعزیز نے ایک مختصر وقت میں حکومت چلائی, اور پھر انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ایسا عدل کا نظام اس وقت نافذ کیا تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے. وہ خلافت کا نظام اسی کا سلسلہ آگے چلا, اور جب ایک وقت آیا کہ بھیڑیا نے بکری پر حملہ کیا تو کسی کی زبان سے نکلا تھا کہ لگتا ہے کہ آج عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے. بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ واقعتاً اس سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے جا چکے تھے. میں اس خلافت کے نظام کی بات کرتا ہوں جس نظام میں امیر المومنین کے سامنے ان کی زوجہ کہتی ہیں, خاکم وقت سے زوجہ کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میں اس اسلام کے نظام کی بات کرتا ہوں جو دور فاروقی کی یادوں کو تازہ کرتا ہے کہ گھر میں امیر المومنین آتے ہیں حاکم وقت تو ان کی بیٹیاں اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر باپ سے گفتگو کرتی ہیں, اپنی زوجہ کو بلا کے پوچھتے ہیں آج ان کا یہ سٹائل کیا ہے. تو جواب میں کہا انہوں نے پیاس سے روٹی کھائی تھی, اس کی بدبو آ رہی تھی, اس لیے چاہ رہی تھی کہ باپ کے کان ناک تک ہماری بدبو نہ پہنچے. جب تک یہ خلافت کا نظام نہیں آئے گا, اس خلافت کے نظام کے لیے یہ بھی حقیقت ہے کہ مختلف مذہبی جماعتیں مختلف انداز میں کام کر رہی ہیں. ہمیں کسی جماعت پر کوئی اعتراض اور اختلاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سیکولر دنیا کے سامنے ہم نے پرچی, ووٹ کی پرچی کے ذریعے جہاں پہ پاکستان کی قوم کو احتساب کا حق دینا ہے, وہاں پر دیندار قیادت کو آگے سامنے لانا ہے. اور یہ قیادت اگر اسمبلی میں موجود ہوگی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے ایمان ہے کہ کسی سیکولر کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اس اسمبلی میں جو اسمبلیاں جا رہی ہیں اور حکومت ختم ہونے والی ہے اور چند دنوں کے بعد نگران سیٹ اپ آنے والا ہے, اس اسمبلی میں سامعین محترم یہاں تک قرارداد پیش کر دی کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان کا نام ہی تبدیل کر دیا جائے, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بلکہ عوامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے. یعنی وہ لوگ اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتے. تو آپ کی طرف سے صرف ایک مذہبی جماعت اس اسمبلی میں موجود تھی, وہ جمعیت علماء اسلام. اس کی قیادت نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کی تمام سازشوں کا ناکام کیا ہے. پاکستان میں دینی قوتیں خواہ الگ الگ چلیں, لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو یہ دینی قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں.
پہلے بھی اکٹھی ہوتی رہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھی ہوتی رہیں گی.
جب جواب شروع ہو اس وقت وقت کا عرض کریں. میں نے ادھر کہا ہے محترم اوریا مقبول جان صاحب، آپ سے سوال سے پہلے ایک کمنٹ بھی ہے، وہ بھی پڑھے دیتا ہوں. مدبانہ گزارش ہے کہ آپ یہاں پر تو اسلام کی اور خلافت کی باتیں کرتے ہیں جو کہ بڑی اچھی ہے، مگر جب آپ شام کسی نجی ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو وہاں آپ اپنی باتوں میں قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں دیتے. وہاں پر آڈینس ملین میں ہوتے ہیں اور یہاں پر صرف چند سو لوگ بیٹھے ہیں. یہ پروگرام بھی انشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ جائے گا. سوال یہ ہے اس کا کہ یہ جو ٹیلی ویژن پہ بات آ رہی ہے پرلے نکلے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا جواب دیا ہے ٹیلی ویژن پہ، اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بجائے اب ٹیلی ویژن ہمیں بتا رہا ہے کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا. تو
پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کالم مسلسل میری جو ریپرزنٹیشن ہے میرا کالم ہے، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں مغلوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے 4 سیریز کالمس کی لکھی تھی، جس کے بعد وہ اشتہار انہوں نے خود ختم کر دیا تھا کیونکہ علمی جواب موجود نہیں تھا. اس کے اوپر تفصیل سے کالم میں لکھا ہے. میڈیا، پھر وہی بات آ جاتی ہے، میڈیا بنیادی طور پر اس پورے کے پورے ڈیموکریٹک سسٹم کا ایک اعلی کار ہے. 97% دنیا کا جو میڈیا ہے وہ 3 کمپنیوں کی ملکیت ہے. والٹ ڈزنی کی ملکیت ہے، روپرٹ مرڈاک کی ملکیت ہے، اور ایک نیوز آف دا ورلڈ کی ملکیت ہے. یہ جتنا کسی کو وقت دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اور جتنا کسی سے سننا چاہتا ہے اتنا ہی سنتا ہے. مجھے وہ وقت اگر دیتے ہیں تو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ میں ان کی مجبوری ہوں، تاکہ لوگوں کو وہ دکھا سکے کہ ہم ایک آزاد ہیں اور ہم بیلنس کریٹ کرتے ہیں. اگر ان کو بیلنس کریٹ کرنے کا موقع تو شاید میری شکل بھی نہ ٹی وی پہ نظر آئے اور نہ اخبار پہ نظر آئے. ایک بات طے ہے. میں ایک منٹ تھوڑا سا چاہ دو ایک سوال جو کہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت بڑی بحث پراکر صاحب نے چھیڑ دی، اس کو بہت تفصیلی میرا خیال ہے کبھی آپ ڈبیٹ کریں تو بہت. ایک تاریخ کا ہماری مسلمانوں کا ایک رخ جو ہے پورے مغرب نے پیش کیا ہے کہ ہم بہت ناکام تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 30 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ دعوت جو ہے ناکام ہو گئی تھی. ہم بہت ذلت و پستی کی گہرائی میں چلے گئے تھے. یہ وہ مستشرقین کی پوری کوشش تھی جس سے ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو عرض کروں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہم اقلیت میں تھے، عثمان کے زمانے میں ہم اقلیت میں تھے، حضرت علی کے زمانے میں ہم اقلیت میں تھے، بنو امیہ کے پورے دور میں ہم اقلیت میں تھے، بنو عباس کے 80% دور تک مسلمان اقلیت میں رہے ہیں. لیکن ہم نے وہ گورننس پرنسپل نافذ کیے تھے اس معاشرے کے اندر کہ جس نے اس پورے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ نافذ تھے، اس لیے وہاں امن رہا. 1206 کے اندر یہاں پر التمش آیا ہے اور اس نے فقہ حنفیہ یہاں نافذ کی ہے، اور اس کے بعد 1857 تک نافذ رہی ہے. کوئی بدھ قاضی نہیں تھا، کوئی ہندو قاضی نہیں تھا، کوئی سکھ قاضی نہیں تھا، عدل اجتماعی وہاں پر موجود تھا، کوئی ڈیموکریسی طور پر وہ الیکٹڈ نہیں ہو سکتے تھے، ایک پبلک اپرائزنگ نہیں جبکہ فرانس اور باقی سارے ملکوں میں ہو چکی ہوئی تھی. کسی نظام کی خرابی صرف بادشاہت یا اقتدار پہ بیٹھے ہوئے بندے کی سے جانے سے نہیں ہوتی. کیا مسلمانوں کا اکنامک سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کا تجارتی سسٹم بدل گیا؟ کیا مسلمانوں کی ایجوکیشن پالیسی بدل گئی؟ کیا مسلمانوں کی فارن پالیسی بدل گئی؟ کیا مسلمانوں کے وہ تمام تر نظام آئے کا انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا؟ کیا ان کے ہاں پینل کوڈ بدل گیا؟ کیا ان کے ہاں عدالتی نظام بدل گیا؟ ٹوٹل 1920 تک، ابھی مجلہ شریع اٹھا کے دیکھیے گا جو خلافت عثمانیہ کا، 1920 تک نافذ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک ممبر جو تھا محراب، جو خلافت کا اوپر ٹاپ اقدار کا تھا، وہ بدل گیا تھا. اس کی خرابیاں آتی ہیں لیکن انٹیکٹ رہی ہے پوری کی پوری سوسائٹی. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جس میں بڑی معذرت کے ساتھ پیش کروں گا، یقیناً جس نے جو راستہ اختیار کرنا ہے ظاہر بات ہے اس نے اس کی عقل، اس کی شعور، اس کی ہمت استدلال کے ساتھ بہت اچھا ہے. لیکن سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اس راستے میں اسلام تو دور کی بات، یورپ اور امریکہ میں عام مزدور جو ہے وہ عدل بھی حاصل نہیں کر سکا اس راستے پر چل کر. میں نے پہلی مثال دی تھی کہ پورے امریکہ کا $15 ٹریلین جی ڈی پی ہے اور $16 ٹریلین جو ہے اس کے اوپر قرضہ ہے. اس کا $31 ٹریلین جو ہے وہ چوری کر کے وہ لے گئے ہیں، پوری کی پوری پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کے اوپر ٹیکس ٹیکس ہوئی ان کے اوپر لا پاس کر سکے. ہوسٹج ہے جو سسٹم ہی ہوسٹج ہو, اس سسٹم کے اندر اسلام تو بہت دور کی بات, چھوٹا سا راستے کا سوراخ بھی آپ کو نہیں مل سکے گا. اس کے لیے ایک آپ کو بالکل مختلف منہج پر میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ دنیا چلتی تھی اور دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ دنیا صرف اور صرف 100 سال میں زیادہ خوبصورت ہوئی ہے, حالانکہ دنیا 100 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ امریکہ بھی نے بھی اگر کہیں ڈیموکریسی نافذ کرنی ہونا تو وہ پہلے افغانستان پہ حملہ کرتا ہے, عراق پہ حملہ کرتا ہے اور اس پہ 10 لاکھ بندے مارتا ہے, خود کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرتا ہے, خود الیکشن کراتا ہے اور کہتا ہے جاہل کے بچوں اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. وہاں بھی ڈیموکریسی لوگوں کے اندر سے نہیں آتی, زبردستی نافذ کی جاتی.
شکریہ اوریا مقبول جان صاحب. امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ ذاکر سعید صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کچھ اضافی وقت چاہا تھا, امیر کا مامور ہونے کے باوجود میں ان کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا, لیکن اب یہ موقع ہے کہ اگر یہ سوال بھی ان کے حوالے سے کچھ کم آئے ہیں تو جو وقت باقی مہمانوں کو دیا گیا ہے اس وقت میں یعنی 5 منٹ میں وہ اس وضاحت کو جو ہے وہ جن کے لیے وضاحت چاہتے ہیں وہ کر لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو منہج عمل ہے میں اس کی وضاحت کر رہا تھا اور بات یہاں تک آئی تھی کہ اصل میں عوامی تحریک, لیکن عوامی تحریک کے لیے وہ لوگ اس کا حصہ ہوں, نیوکلیس وہ ہوں کہ جو خود دین پر کاربند ہوں, اپنی ذات پر اپنے گھروں میں شریعت نافذ کر چکے ہوں, اور پھر ایک سائزیبل تعداد بھی ہو کہ جو اس تحریک کو لے کر اٹھے. اسی کے حوالے سے وہ پھر آگے بڑھے گی. اور برادرم فرید پراچا صاحب نے میری بات سے اتفاق تو کیا کہ ہاں راستہ یہ ہے, لیکن بعد میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ لیکن میں بسد ادب ان سے عرض کروں گا, آج کا اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو ہے کہ یہ کیسے ہوگا, اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم کیسے ہوگا, الیکشن پروسیس سے یا ایک تحریک سے, اور وہ انقلابی راستہ جس کی میں نے خد و خال آپ کے سامنے رکھے ہیں, جس کی آپ تائید بھی کر رہے ہیں. چنانچہ وہ ایک بعد میں تبدیلی, جب وہ انقلابی جماعت آتی ہے تو ہر تبدیلی آتی ہے, بنیاد سے بدل جاتی ہے. اب آگے کا سیاسی ڈھانچہ کیسے ہوگا یہ ایک الگ سوال ہے, اس پر علیحدہ کر لیں گے پروگرام. لیکن آج کا ایشو تو یہ ہے کہ جب ہم نے دینی جماعتوں نے جب بھی کسی دینی ایشو کے اوپر مل کر تحریک چلائی ہمیں کامیابی ملی, بار بار کہہ رہے ہیں, تو نفاذ شریعت کے لیے تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ اس مسئلے کے لیے ہم کیوں انتظار میں ہیں کہ پہلے وہاں پہنچے اقتدار کے اندر اور اس کے بعد جو ہے پھر وہاں ہمیں نشستیں زیادہ ملیں گی تو ہم لائیں گے؟ ابھی اور یہ مقبول صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ نے کس نے کہہ دیا کہ پہلے سارے لوگوں کی تبدیل کریں گے تو پھر اسلامی نظام آئے گا؟ غلط تصور ہے. اور یا بکول صاحب نے بھی تردید کی ہے اور صحابہ کرام نے, تو وہاں بھی اللہ کا دین قائم کیا, نظام عدل اجتماعی جہاں ایک شخص بھی اس علاقے کا مسلمان نہیں ہوا تھا. وہ جہاں جاتے تھے فتوحات کا دائرہ وسیع کرتے تھے, کسی کو بزور طاقت مسلمان نہیں بنایا گیا, بزور شمشیر ٹوٹل آزادی تھی, لیکن بزور شمشیر شہنشائیت کا خاتمہ کر کے اسلام کا نظام عدل اجتماعی جس کے لیے قرآن کی اصطلاح دین حق وہ قائم کیا گیا, پھر لوگوں نے اس کی برکات دیکھی تو جوک در جوک کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اور اوریا مقبول جان صاحب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا تاریخ انسانی میں کہ ان لوگوں نے صرف اپنا مذہب ہی قبول نہیں کیا, مادری زبانیں چھوڑ کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اختیار کر لی. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے اگر ہم تحریک نہیں چلاتے تو میں بسد عرض کروں گا ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں. مولانا امجد صاحب چلے گئے ہیں, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. آج سے 2 سال قبل, اور یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ والد محترم رحمہ اللہ کی وفات انہی دنوں ہوئی تھی, 14 اپریل 2010 کو, اسی وقت جب جامعہ اشرفیہ میں, چونکہ وہ آپ دیوبندی مکتب فکر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے مولانا امجد خان صاحب, اکابر دیوبند تمام پاکستان کے اکٹھے ہوئے تھے کہ حالات کہاں پہنچ گئے ہیں, پاکستان ٹوٹنے کو ہے, زوال اور انحطاط کی انتہا ہو گئی ہے, تخریب کاری ہے, دہشت گردی ہے, فنا ہے, سب ہے, کیا حل ہے؟ متفقہ اعلامیہ جو آیا گیا کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ یہاں شریعت نافذ کی جائے, اور کس طریقے سے کی جائے, ایک عوامی تحریک پرامن جو حکومت پر دباؤ ڈال کر پریشر ڈال کر شریعت کا جو ہے مطالبہ منوائے.
یہی بات 35 سال سے بانی محترم کہہ رہے ہیں. دینی جماعتیں کیوں اس طرف نہیں آتی؟ ماشاء اللہ کے خاتمے کے لیے تحریک چلاتے ہیں لیکن نفاذ شریعت کے لیے، غلبہ دین حق کے لیے، نظام عدل اجتماعی کے لیے ہم نے کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی. یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ اور جبکہ اب امجد صاحب سے میرا سوال یہ تھا اور ہے کہ جب دو سال پہلے آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ واحد راستہ یہ ہے، اصل راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، تو اس طرف پیش رفت کیا کی ہے اس کے بعد؟ مجھے تو ایک ان پیش رفت نظر نہیں آ رہی. جب آپ سب نے مل کر بڑے دماغ اکٹھے ہو کر طے کیا کہ یہی راستہ ہے اس ملک میں نظام کی تبدیلی کا اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کا، نفاذ شریعت کا، تو پھر تو اس طرف آنا چاہیے، یہی راستہ ہے. اور میں برادرم فرید پراجا صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے. آپ نے بعد کی بات کر دی ہے، وہ بات کی بات بعد میں ہوگی. آج کا اصل موضوع یہ تھا کہ کیا یہ الیکشن کے رستے سے آئے گا یا بلٹ کے ذریعے آئے گا. بلٹ کے ذریعے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. یہاں کلمہ گو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہتھیار اٹھائے تھے، وہاں مشرک تھے، یہاں کلمہ گو ہیں. کلمہ گو کے اوپر جو ہے تلوار اٹھانا یا بندگن اٹھانا، اس کی بڑی کڑی شرائط ہیں. اور اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کا فتویٰ موجود ہے کہ جب تک اتنی قوت نہ ہو جائے فاسق حکمران کے خلاف بھی جہاد بھی سیف ہو سکتا ہے، مگر اتنی قوت جب تک نہ ہو جائے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کا یہ جہاد کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اتنی قوت آپ کے پاس ہو تب آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں. وہ قوت تو اس دور میں فیزیبل نہیں ہے. اس دور میں طریقہ یہی ہے، عوامی پریشر کے ذریعے. ایران میں انقلاب آیا تھا اور وہ دینی انقلاب تھا، الیکشن میں تو بعد میں گئے ہیں، انقلاب کے ذریعے سے آیا تھا. کیا وہاں کے عوام نے گن اٹھائی تھی؟ وہی عوامی تحریک تھی جس کے ذریعے سے وہ انقلاب آیا، اور ایک جماعت وہاں پر دینی مضبوط تھی، اس نے بعد میں کیپچر کر لیا اگرچہ وہ اکٹھے تھے شروع میں. المدن یہی راستہ ہے. پھر پاکستان آپ دیکھیں، بڑے بڑے تخت جمے اکھڑ گئے، ترغیبستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے وینزویلا کے اندر آپ دیکھیں، بڑے عوامی ریلے کے آگے کوئی نہیں ٹکتا. لیکن اگر وہ عوامی انقلاب تو آ جائے، اگر انقلابی جماعت مضبوط نہیں ہوگی تو تخت تو اکھڑ جائے گا سیلاب کے ذریعے سے، لیکن کھیر کوئی اور کھائے گا. اس کے پہلے انقلابی جماعت ایک مضبوط بننی چاہیے، اور وہ پھر انہی خطوط کے اوپر جدوجہد کرے جن کا میں اشارہ کر چکا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.
میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگرچہ وقت کی کمی کی وجہ سے بات مکمل نہیں ہو سکی. اور جن حضرات نے سوالات بھجوائے تھے ان سے معذرت ہے کہ اتنے زیادہ سوالات کا وقت نہیں تھا، لہذا سب حضرات کے لیے ایک ایک سوال جو ہے اس کا انتخاب کر لیا گیا تھا. اب ہم اس دعا کے ساتھ اس محفل کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے صحیح راستہ صراط مستقیم اس کی طرف رہنمائی کر دے، اور ہم صحراؤں میں نہ بھٹکتے رہے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.